العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد نصركم الله مواطن كثيرة يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ظليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله والمؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. صلوات ماہ رجب کی پہلی رات شب یکم رجب 1414 ہجری کو سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی 145ویں تقریر ہے، جو اس سال کی 10ویں تقریر ہے، کیسے عالم میں شروع ہو رہی ہے کہ ایک جانب شب ولادت کی بنا پر خوشی، دوسری جانب نائب امام کا انتقال، جو نہ صرف یہ کہ ہم سب کو پوری ملت جعفریہ کو سوگوار کیے ہوئے ہیں، بلکہ نصوص معتبرہ اور روایت صحیحہ کی روشنی خود ائمہ طاہرین بھی اس وقت حالت غم میں ہے. اور آج کی یہ تقریر کیونکہ سال کے اس موقع پہ ہو رہی ہے جس کے بعد میں 2 ہفتے کی آپ سے اجازت لیا کرتا ہوں، یعنی آئندہ 2 منگل آپ کی خدمت نہیں ہو سکے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ 1994 کا پہلا منگل 4 جنوری. لیکن موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جسے آج کی تقریر میں کسی طرح بھی مکمل نہیں کیا جا سکتا ہے. فقط غزوہ حنین گفتگو شروع تو ہو جائے گی، لیکن باقی 2 ہفتے کا درمیان کا غیب آپ کو برداشت کرنا ہوگا، اور باقی ماندہ گفتگو اس کے بعد 2 جنوری میں ہوگی. تو یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، آج کے اس دن کہ جب ویسے بھی 10 منٹ کی تاخیر سے ہماری گفتگو اس لیے شروع ہوگی کہ بہرحال ملت جعفریہ کے ایک بڑے حصے نے جگہ جگہ روپ کی مجالس کو بپا کیا ہے. سنا کہ یہ میرے باقاعدہ درس ہیں، اس کے علاوہ بھی میری مصروفیات کچھ بڑی. جب یہ خیال کیا گیا کہ آج کی تقریر کا وقت بھی کچھ کم ہو گیا، موضوع ایسا تو مکمل ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ مسئلے پر گفتگو تو کی جائے، لیکن آج کی شب ولادت اور یہ غم کے 40 دن جو مرجے کی وفات کے بعد ہیں، ان کا بھی تھوڑا تھوڑا تذکرہ ہو جائے. اور آج کی تقریر کی ابتدا مجھے اصل میں تھوڑا سا موضوع سے اس لیے بھی ہٹنا ہے کہ پچھلے منگل کو جو میں نے عرض کیا تھا کہ سیرت رسول کا وہ موڑ آ گیا پچھلے منگل، جہاں عمومی طور پر دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک خاص پیغام اور دینا، خاص تو نہیں، پیغام تو بہت پرانا، صرف یاد دہانی کرانا ہے، پچھلے منگل کو ممکن نہ ہو سکا، تو آج ابھی وہ چیز بھی باقی. بظاہر یہ 3 ایسے موضوعات جو ہمارے اصل عنوان سے غیر متعلق ہیں، اور اصل عنوان کے لیے وقت پہلے ہی کم. تو ذرا سا 138 تقاریر سے برس آج کی تقریر اپنے انداز کے اعتبار سے ذرا سا اصل موضوع سے ہٹ کے ہو گئے، لیکن گفتگو ہو رہی تھی. مکہ فتح ہو چکا ہے، اسلام کی حکومت قائم ہو چکی ہے، بس ابو انتم الخلفاء، مکے کے 9 مسلموں آزاد کیا جا چکا ہے، لیکن مکے طاقت کی وجہ سے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا رہا، بلکہ جو وہ مشہور سردار مکہ صفوان ابن امیہ جو بھاگ کے جدہ چلا گیا تھا، اس کا چچا زاد بھائی پیغمبر کے امامے کو نشانی بنا کے اسے واپس لے کے آ رہا، اس نے جب 2 مہینے کی مہلت مانگی تھی تو رسول نے اسے 4 مہینے کی مہلت عطا کر دی. ان حالات میں ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا کہ انتہائی مناسب موقع پہ پروردگار کی جانب سے درد تھا عالم اسلام سے. دیکھیے یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جب انسانی ذہن بہت آسانی کے ساتھ شیطان کے تابع ہو جاتا ہے, مشکلات میں, مصیبتوں میں, پریشانیوں میں پھر بھی اپنے آپ کا قابو پانا نسبتاً آسان ہے. لیکن اقتدار کے وقت, کامیابی کے وقت, فتح و نصرت کے موقع پر اپنے حریف یا اپنے دشمن کو مغلوب اور شکست کھاتا دیکھنے کے بعد وہ موقع آتا ہے کہ انسان کے دل بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں جو پورے مقصد کو بنا کر کے رکھتی ہیں. دنیا کی تمام تحریکیں, دنیا کے تمام انقلاب, دنیا کی تمام تبدیلیاں, مذہب اور غیر مذہب سے پتہ نہ کر عین وہ موقع کہ جہاں ایک زمانے میں ظلم برداشت کر کے اپنے فوج اور مقصد سے مخلص لوگ ان کے ہاتھ میں طاقت اور اقتدار آ گیا تو اس کے بعد ان کے ذہن بدل سکتے ہیں. کامیابی کا ابھید نشہ ہے جو کسی اور نشے کے برابر, جس سے کسی اور نشے کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. فتح مکہ عین ایسے موقع کے واقع ہوئے کہ پورے عرب میں بظاہر اسلام کا کوئی حریف نہ رہا, اور اگر کوئی اسلام کے مقابلے میں آ بھی سکتا تو اب لشکر اسلام جیسی تعداد کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. یہ ٹھیک وہ موقع تھا کہ مسلمانوں کے ذہن فتح و نصرت کا وہ نشہ چڑھ سکتا جس کے بارے میں معصوم کی ایک مرتبہ حدیث تھی کہ مظلوم جب کبھی ظالم بنتا تو عقلی ظالم سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا, اور غریب جب پیسے والا بنتا تو پرانے پیسے والے کے مقابلے میں 9 دولتیے کا دماغ زیادہ خراب ہوتا. بہت ساری احادیث میں انسانی فطرت کے اس پہلو کو واضح کیا گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ عالم اسلام فتح مکہ کی اس خوشی کے بعد بجائے اس کے بارگاہ الہی میں اور زیادہ سکہ ریز ہو جائے, بجائے اس کے اور زیادہ اس کو انتظار پیدا ہو, بجائے اس کے اور زیادہ پروردگار کے احسان کا احساس ہو کہ ہم کچھ نہ کریں اس نے ہمیں اتنا طاقتور بنا دیں, این ممکن ہے کہ اپنی طاقت اور اپنا اقتدار دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں شیطان کو داخل ہونے کا موقع مل جا رہا ہے. چنانچہ سورہ مبارکہ نصر جہاں مسلمانوں اذا جاء نصر اللہ والفتح نصرت و فتح کی بشارت کی, وہیں پہ آخر میں کہا گیا مستغفر ہو, یہ بہترین مناسب ترین اور ضروری ترین موقع کہ اپنے پروردگار کی حمد کرو اور اس سے طلب مغفرت طلب کرو. این وہ موقع ہے کہ ذہنی انسان اقتدار میں اپنے آپ کو پا کے بدل سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ قرآن کی اتنی تاکید, پیغمبر اسلام کی اتنی احتیاط, اور اسلام کی جانب سے بار بار اس مسئلے کی جانب وارننگ کے باوجود مسلمانوں کے دماغ, مسلمانوں کے ذہن ایک مرتبہ قابو سے باہر. اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہہ دے کہ یہ تاریخ کا واقعہ ہوگا جس کی سند معلوم نہیں, حدیث ہوگی کہ جس کے راویوں پہ ابھی ہم کو بحث کرنا, یہ سورہ مبارکہ 24 کی 25 آیت جس کی تلاوت ابھی کی گئی, لقد نصرکم اللہ مواطن کثیرۃ یوم حنین, اللہ نے بے شمار مقامات میں تمہاری مدد کی, اور حنین کا بھی آج اگر تم کثرت ہو, جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا, تم نے گھمن پیدا ہو گیا تھا کہ آج تو ہماری اتنی بڑی تعداد ہے کہ ہم تو ہی کرے نہیں, ہمارا جیسا اور کوئی نہیں, اور ضاقت علیکم الارض بما رحبت, نتیجہ یہ نکلا کہ اتنی وسیع زمین وہ بھی تمہارے لیے تنگ کر دی گئی, تم مولے تم مدرین, پھر تمہیں پیٹ پھیرا کے بھاگنا پڑے. اب باقی جو کچھ تفصیلات قرآن بتا رہا ہے یہ تو انشاءاللہ واقعات کے بیان میں آئے گی, لیکن قرآن نے یوم حنین مسلمانوں کی ناکامی کی اصل وجہ یہ بتائی کہ اس آجبت تم کثرت ہو, جب تمہاری تعداد کی کثرت آجبت تمہیں حجب میں ڈال دیا, حجب یہ خود اخلاقی اور نفسانی ایک ایسی برائی کہ جس کا تذکرہ مراجع کے رسالہ عملیہ نیت کے مقام میں ملتا ہے, کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو انسان کی نیت اور اس کے ثواب کو ختم کرتے ہیں, ریا اور حجب. تفصیل انشاءاللہ آپ کی رہے گی, لیکن فی الحال یہ عرض کرنا غزوہ حنین میں مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ آجبت تم کثرت کو, کثرت سے غرور, کثرت سے غرور کا مطلب یہ کہ انسان اللہ کو بھول جائے اور یہ سمجھنے لگا کہ اب ہماری کامیابی اس لیے کہ ہماری تعداد اس لیے زیادہ, جب تک تم یہ سمجھ کے میدان میں اترتے تھے کہ ہماری کامیابی اس لیے ہے کہ ان اللہ مہانا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو تم کامیاب ہوتے, اور جس دن تمہاری نیت میں خیر محسوس تبدیلی آ گئی تمہیں بھی پتا نہ چلا. وہ آج تک نیت ہوتی تھی کہ ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے اس لیے ہم جیتے ہیں, اور قرآن کی نس کہہ رہی ہے کہ آج یہ خیال آ گیا کہ کثرت ہمارے ساتھ ہے اس لیے ہم جیتے ہیں. چنانچہ بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور ایسی بدترین شکست کہ تاریخ اسلام اس آیت کے حوالے سے بہت بعد کا ایک واقعہ ملتا ہے, اور وہ یہ کہ جب متوکل عباسی کی ماں نے کسی مسئلے پر ایک منت مانی, متوکل عباسی کا حوالہ اس ماہ رجب اسی ہفتے جو ہفتہ چل رہا ہے, آج تو ولادت کی تاریخ ہو گئی, رجب کا چاند نظر آنے کی اطلاع مل چکی ہے, اس لیے اس کے بعد پرسوں دسویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے, اور اس کے دو دن بعد دسویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے, اور بعد کیلنڈر دسویں امام کی شہادت کی تاریخ چار دن پہلے 26 جماعت الثانی کو ملی, ساری بات اسی ہفتے دو برتن دسویں امام کا ذکر ہونے والا ہے ولادت اور شہادت کے حوالے سے, اور جب امام کا ذکر ہوتا ہے ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے جس میں یہی غزوہ حنین کی آیت بطور دلیل آتی ہے. متوکل جیسے ظالم کا زمانہ ہمارے دسویں امام کو ملا, اور پھر اس کا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ وہ بیمار ہوا اور ایک پھوڑا نکلا اس کے جسم پر, اور اذیت و درد و تکلیف بہت زیادہ, اس کی ماں نے ایک منت مانی کہ اگر میرے بیٹے کو راحت و آرام مل جائے تو میں مالک کثیر راہ خدا میں خیرات کروں. اور جب بیٹے کو راحت و آرام ملی, وہ بھی براہ راست نہیں بلکہ اس کی تکلیف جب بہت زیادہ بڑھ گئی تو یا خود اتنے یعنی متوکل کی ماں جو منت ماننے والی, اور یا متوکل کے وزیر اعظم بتا اس نے خان دس و امام سے رجوع کیا, امام نے خاص اتنی نسخہ بنا کے اس کو دیا جو دس و امام کی سیرت کی ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ کھلا کھلا چیز کو ملا کے دوا مرہم بناؤ, اس گھوڑے پہ وہ مرہم لگاؤ, اس کے بعد اس کو جب شفا حاصل ہو تو اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ منت کیسے پوری کی, کیونکہ منت 100, 200, 1,000, 10,000, 2,00,000 کا ذکر نہیں ہے, مال ایک کثیر راہ خدا میں دینا تو کثیر کسے کہتے ہیں. اور یہ واضح ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت سے لے کے آگے تک ہمارے مراجع اور مجتہدین کے رسالے عملیہ میں آپ کو ملے گا کہ انسان بعض اوقات منت اور بعض اوقات وصیت, یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں مبہم الفاظ آتے ہیں. بلا کام ہو گیا تو میں کچھ روزے رکھوں, کچھ کسے کہتے ہیں. بلا کام ہو گیا میں خود راہ خدا میں دوں گا, کیا چیز ہے وہ راہ خدا؟ یا مرتے مرتے کوئی آدمی وصیت کر گیا کہ میرے پاس میرے مال میں سے ایک حصہ مطلب مسجد کو دو دے, امام باڑے کو دے دو. بلا کیا ہے ایک حصہ؟ باقاعدہ اس پر جیسی بحث کہ اگر کچھ مال کی منت مانی جائے, اگر کچھ روزوں کی منت مانی جائے, اگر کچھ نماز کی منت مانی جائے, اگر ایک شہر راہ خدا میں دینے کی منت مانی جائے تو ان الفاظ کا مطلب کیا؟ اسی میں یہ حدیث آتی ہے کہ اب ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا, لیکن خود متوکل اور اپنی ماں کو کسی کے جواب میں اطمینان نہیں, تو بات امام تک پہنچی اور امام نے کہا کہ 80 درہم راہ خدا میں دینا. اعتراض یہ ہوا کہ دلیل کیا؟ امام نے سورہ توبہ کی 25ویں آیت کو لکھ کے واپس بھجوایا کہ پروردگار کہہ رہا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ مَوَاطِنَ كَثِيرًا, اللہ نے تمہاری کثیر موقعوں پہ مدد کی, اور اللہ کے رسول کی زندگی میں 80 لڑائیاں لڑی ہیں, چاہے وہ بطور غزوہ ہو جس میں رسول خود گئے, چاہے بطور سریہ ہو جس میں لشکر اسلام بھیجا گئے, لیکن مدینے میں آنے کے بعد جب سے جہاد واجب ہوا پیغمبر اسلام کے انتقال تک 80 لڑائیاں لڑی گئی جسے قرآن نے کثیر کہا, تو پتہ چلا کہ قرآن کی اطلاع میں کثیر کے معنی 80. سنا یہ سورہ توبہ کی غزوہ حنین والی آیت اس حوالے سے بھی تاریخ میں آ گئی کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ پیغمبر کے زمانے میں کتنی جنگیں ہوتی, اور ان جنگوں دو جنگیں ایسی 80 میں کہ جب رسول کے ہوتے مسلمانوں کو پہلے کی قسم اٹھانا پڑی, اگر کے بعد میں آخر مسلمانوں کو کامیابی ملی, اور عجیب توارد ہے ان دونوں لڑائیوں کہ دونوں لڑائیوں شکست پہلے عالم اسلام کا مقدر بنی اور آخر میں کامیابی صرف علی کی ذوالفقار کے صدقے میں عالم اسلام کو حاصل ہوئی. مقدمہ حنین جس کی تفصیل اتنی آج آ گئی تو آج آ گئی, ورنہ ماہ جنوری کے پہلے منگل میں آئی, صرف علی کی تلوار سے جس نے اسلام کی عزت و آبرو کو اس وقت بچا لی جب شکست سے فاش برداشت کرنا پڑ رہی, اور ایک جنگ اور پوری 80 لڑائیاں جن کا تذکرہ قرآن نے غزوہ حنین کے حوالے سے کیا, پیغمبر کے ہوتے ہوئے ایسی شکست ابتدا شکست دو ہی لڑائیوں میں ہوئی, ایک بہت بڑے کھنے اور دونوں جگہوں پہ ایک بنیادی خرابی آ گئی, دونوں جگہوں پہ ایک ایک خرابی. ہم کو یہ دیکھنا, سیرت رسول کا حصہ یہ بھی واقعات کے ساتھ ذرا ان کا انالیسس تجزیہ ہوتا ہے. اب ہم کو یہ بھی دیکھنا کہ کس چیز رسول کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو شکست دلوائی. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے, بڑا اہم مسئلہ. پیغمبر دنیا میں نہ, معصوم غیبت کے عالم میں, اور ان کے ماننے والوں کو کہیں شکست ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی. جو بغیر باپ کے ہو, جو بغیر سرپرست کے ہو, جو بغیر ظاہری وسیلے کے ہو تو وہ شکست کھا سکتا, مگر پیغمبر کا بنف سے نفیس ہونا اور مسلمانوں کو شکست برداشت کرنا, یہ دونوں لڑائیوں میں اس کے لیے ایک پیغام. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 139ویں تقریب میں عہد کا موقع کہاں؟ عہد تو بہت پہلے بیان ہو گیا. نہیں, عہد کے حوالے سے فتح مکہ کی جو گزشتہ تقریب کا آخری پیغام تھا اس کو واضح کرنا. ہم اپنے موضوع کے ترتیب میں ہی چل رہے ہیں. فتح مکہ کا آخری پیغام کس تھا؟ وہ عہد کی لڑائی میں ایک مرتبہ بیان ہو چکا ہے. عہد کی لڑائی کی شکست اس کی وجہ سمجھ لیں. وہ فتح مکہ سے رقص مل رہا, میں واپس 139 تقاریر کے بعد پھر وہاں سے عہد سے مسئلہ شروع نہیں کر رہا. عہد کی لڑائی میں شکست کی صرف ایک وجہ تھی, اور وہ وجہ یہ کہ اسلام خصوصاً, لیکن دنیا کی ہر تحریر عمومی طور پر اپنے ماننے والوں سے یہ تقاضا کر دی کہ تمہارا قائد تمہیں جو ذمہ داری دے کے جا رہا, تمہیں اپنی ذمہ داری سے انحراف نہیں کرنا. جس تحریر کے ماننے والوں کو اپنے قائد کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری سے انحراف کیا, وہ تحریک ناکام ہوگی. چاہے وہ دنیاوی اور سیکولر تحریک, اور چاہے وہ اسلام کے دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانے والی تحریک, اور میں صرف ایک ہی تو غلطی ہوئی. یہ لشکر اسلام لشکر کفار کے مقابلے میں آئے اور گھنٹے کے اندر اندر کافر میدان سے بھاگتے نظر آئے. صاف ہو گیا عہد کا میدان. ایسا لگ رہا کہ یہ عالم اسلام سب سے جلدی جیت لینے والی جنگ ہو جائے گی. ایک گھنٹے سے کہ تم میں سارے کافر بھاگ رہے ہیں. یہ غلطی ہوگی. پیغمبر نے جنگ شروع ہونے سے کچھ پہلے 50 تیر اندازوں, تاریخ کا مشہور واقعہ دہرانا نہیں, اس کا نتیجہ آپ تک پہنچانا. اور وہ نتیجہ بھی اس لیے نہیں کہ آج میں موضوع سے ہٹنا چاہتا ہوں, فتح مکہ سے تسلسل. کہ جس وقت تیر انداز مقرر کیے جا رہے تو انہیں پیغام دیا کہ دیکھو, ہم جیت جائیں یا ہار جائیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں, تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس محاذ کو اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک کہ رسول کی جانب سے دوسرا حکم نہ آ جائے. چنانچہ جو الفاظ بعض روایتوں میں عالم الورا میں شیخ طبرسی نے عجیب جملہ لکھا کہ رسول نے کہا کہ اگر اتنا یقینی ہم جیت جائیں کہ کفار مکے کی سرحدوں سے ٹکرانے لگے تب بھی تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنا, اور اگر ایسی شکست ہو جائے کہ تم مجھے شہید ہوتے دیکھو اپنی آنکھوں کے سامنے تب بھی تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنا. بس اسی ایک ہدایت یا ایک مشورے کی مخالفت کی کہ جب ان تیر اندازوں حکم رسول کے آگے اپنی عقل چلانے لگے. یہ لوگ بھاگ رہے ہیں, کفار فرار اختیار کر رہے ہیں, مسلمان جیت گئے ہیں, عالم اسلام کی کامیابی یقینی. اب کیا ضرورت ہے کہ ہم یہیں سے بیٹھے رہیں؟ چلو آگے بڑھو. اگر تین آدمی اپنی جگہ ڈٹے رہے مگر 47 تیر اندازوں کی مخالفت, اب وہ مخالفت بھی کسی بدنیتی کے ساتھ نہیں, حکم رسول کے آگے اپنا اشتہاد چلانا کہ رسول نے جو کہا تھا وہ اپنی جگہ, لیکن اب اس حکم کا موقع نہیں رہا, اب حالات بدل گئے, اب واقعات بدل گئے, اب ہم اپنی رائے چلا سکتے ہیں. سنا ایسی شکست پوری تاریخ اسلام میں مسلمانوں کو کبھی نہ ہو, یعنی رسول کی زندگی میں ایسی شکست کبھی نہ ہو. غزوہ حنین میں 70 مسلمان نہیں مارے گئے, صرف 4 مسلمان معتبر روایت میں نام ملتے. غزوہ حنین مسلمانوں کی توہین ہوئی, غزوہ احد میں مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی, یعنی یہاں مسلمانوں کو جانی نقصان ہوئی, وہاں مسلمانوں کو عزت و آبرو کا نقصان ہوئی, لیکن جانی اعتبار سے غزوہ احد جیسا نقصان کبھی نہ ہو. رسول کے ہوتے ہوئے رسول غائب نہیں, رسول مدینے میں نہیں, یہ رسول نے کسی کو لشکر دے کے بھیجا نہیں, خود رسول میدان میں موجود اور عالم اسلام کو شکست ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ صرف کہ پیغمبر جس کو جو ذمہ داری دے گی اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے تو رسول کے ہوتے ہوئے اسلام محفوظ رہے گا, مسلمان شکست کھائے گا. اور یہاں پہ میں اکثر ایک جملہ بیان کر اپنے اس دلیل کو مکمل کرتا ہوں, وہ رب سے مصائب بھی بچ جاتا ہے. اور اس کے بارے اگر دیکھیں تو دنیاوی اعتبار ویسے نہ اصولن نہ عقلن نہ مذہبن, لیکن دنیاوی اعتبار سے کربلا کی ہمیں شکست نظر آتی ہے ظاہر, لیکن وہ دنیاوی شکست بھی نہیں. ظاہری طور پہ کوئی سرکاری واقعات پڑھے تو یہ کچھ تاخیر کا جملہ آ سکتا کہ ظاہری اعتبار سے لشکر حسین ختم ہو گئے, مگر وہ لشکر حسین جو ظاہری اعتبار یزید کے اعتبار سے ختم ہو گیا وہ دنیا کی بلکہ کائنات کی سب سے بڑی فتح بن گئی. اور صرف ایک وجہ سے کہ لشکر حسین نے جس کو جو ذمہ داری دی اس طرح وہ اپنی ذمہ داری سے انحراف نہیں کر رہا, حتیٰ یہ کہ جن بیویوں کو جس خیمے میں بٹھا کے گئے یہ کفار مکہ نے خیمے یزید کے لشکر نے خیمے کیوں جلائے, تو اتنے لالچی لو کہ بیمار کے نیچے سے بستر کو خرچ کے لے گئے, بیمار کو شہید نہیں کیا, اس وقت ان کے ذہن میں دولت کی لالچ جو چھوٹی چھوٹی بچی کے کان سے گوشوارے چھین کے لے گئے. ذرا سوچیے ایک گوشوارا جو ایک بستر سینک دیا یا 18 خیمے جن کو آگ لگا دی, وہ خیمے لوٹنا چاہیے تھا آگ تو لگائی, تو لالچی لوگ دولت کی لالچ میں بھی آج ہوئے وہ تو ہے دولت کی بھی لالچ. وجہ یہ کہ انہوں نے پہلے بیویوں سے یہی کہا کہ خیمے چھوڑ یہ خیمے ہم کو لوٹنا, بیویوں کا جواب یہ کہ ہمارا آقا اور مولا ہم کو یہاں سکھا دے گیا جب تک کہ دوسرا امام کا حکم نہ آ جائے ہم پہلے امام کے حکم سے انحراف نہیں کر سکتے, تب آگے جا کے پریشان ہو کے خیمے جلائے گئے. ایک موازنہ آپ کے سامنے, بہت جن کو ذمہ داری دی گئی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا تو رسول ہے اور مسلمانوں کو شکست. کربلا میں جو ذمہ داری جس کو دی گئی وہ اپنی جگہ سے ہٹنے کو تیار نہیں, تو جو دنیاوی اعتبار سے شکست ہوگی وہ کائنات کی سب سے بڑی فتح و کامیابی بنے گی. کربلا جیسی کامیابی اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی نہ ہو, ایک اصول بنے. بس اسی اصول کا اطلاق فتح مکہ کے آخری واقعے سے ہمارے یہاں کی خواتین پر بھی ہوتا, اور وہ یہ کہ فتح مکہ کے موقع گزشتہ منگل کو تقریر نمبر 138 کے آخر میں یہ جملہ آ رہا کہ پیغمبر نے جب عورتوں سے بیعت لینا شروع کی تو عورتوں سے جتنی بیعت لی گئی اس کا تعلق ان کے گھر کے ماحول سے. اللہ یشرکن باللہ شیئا یا ایھا النبی رجاء المؤمنات ان یضاحین اللہ یشرکن باللہ شیئا, شرک نہ کرے, ولا یسرقن, چوری نہ کرے جس میں شوہر کے مال کا ذکر آ جائے, ولا یزنین, زنا نہ کرے, ولا یقتلن اولادہن قتل اولاد نہ کرے, بہتان نہ باندھے, اور آخری چیز کے معروف کاموں میں نافرمانی نہ کرے. یہاں تک کہ ایک عورت نے احتجاج بھی کی کہ مردوں سے تو آپ کسی اور چیز سے بیعت لیتے, ہم سے کن چیزوں سے بیعت لی جا رہی ہے؟ یہ احتجاج کیوں ہوا؟ فتح مکہ کے موقع پہ مردوں سے تو بیعت لی گئی, وہ ایک عام بیعت, لیکن یہ جس عورت نے یہ احتجاج کیا اسے پتا کہ اس سے پہلے رسول کا طریقہ کار یہ رہا کہ مردوں سے بیعت میں جہاد اور میدان جنگ والا جہاد, گھر کے چار دیواری والا نہیں, میدان جنگ والا جہاد, مردوں سے وہ بیعت لی جاتی, عورتوں سے یہ بیعت لی جا رہی. یعنی اگر انسان باقی تمام چیزوں کو چھوڑ اور خالی فتح مکہ کے اس آخری واقعے کو دیکھے تو عورتوں کی ذمہ داری سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام عورت کو کون سا محاذ سپرد کر رہا, اور اگر کوئی عورت خانے کے حالات مغرب کی سے آنے والی ویمن لبریشن موومنٹ یعنی تحریک آزادی رسواں یا اسی قسم کی اور لغویات کی وجہ سے اپنا محاذ چھوڑنے پہ اصرار کرتی کہ میں گھر کی چار دیواری کو سنبھال کے کیوں بیٹھوں, میں تو مردوں کے دوست بدوست شانہ بشانہ میدان عمل میں نکلوں, یعنی وہ خود اپنی اس ذمہ داری جس میں ایک عجیب جملہ ہے اولاد کو قتل نہ کرنا. دو حدیثیں ایک حدیث آ رہی ہے سورہ انفطار کے حوالے, انتقام کے حوالے سے, اس میں ایک آیت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قیامت کے میدان میں اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جسے اس کے باپ نے زندہ دفن کیا کہ أَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, آخر تیرا گناہ کیا تھا کہ تیرا باپ تجھے دفن کر رہا. اس کی تفسیر میں ایک روایت آئی کہ معصوم نے کہا کہ اس میں وہ قتل بھی شامل ہے جو مکے کے جاہلیت کے باپ کرتے تھے, اور وہ قتل بھی شامل ہے جو مسلمان باپ کریں گے اپنی اولاد کو دین سے دور رکھیں, وہ جان کا قتل ہے یہ ایمان کا قتل, اور قیامت کے دن ان بچوں جو اس لیے گمراہ بنے کہ ان کے والدین نے ان کو دین نہیں سکھایا. ایک تو یہ ہے کہ والدین نے اپنی پوری کوشش کر, بگڑنے والے بگڑ جاتے ہیں, لیکن وہ کہ جن کے والدین نے ان کو دنیا میں ڈال دیا دین سکھایا ہی نہیں, ان بچوں سے پوچھا جائے گا. امام فرما رہے ہیں اسی آیت کا سوال کہ ذنبن قتلت, ارے تمہارا قصور کیا تھا کہ تمہارے والدین نے تمہیں قتل کر دیا, تربیت نہ کرنے کو قتل قرار دیا معصوم. اور ایک اور آیت وہ قرآن کریم کی بہت مشہور آیت کہ جس میں ارشاد کہ جس نے ایک انسان کو زندہ کیا ساری انسانیت کو زندہ کیا, اور جس نے ایک آدمی کو قتل کیا تو ساری انسانیت کو قتل کیا, اس میں بھی معصوم کا جملہ ہے کہ تربیت نہ کرنا بھی قتل کی ایک قسم ہے بلکہ بدتر قسم ہے, اس لیے کہ قتل ہوتا ہے جان کر دیا, تربیت کا کرنا ہے ایمان کا ذریعہ. تو بار بار حدیثوں میں آ رہا ہے کہ قتل کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت نہ کرو. اور فتح مکہ کے موقع پر صفا پہاڑی سارے مکے کی عورتوں کو جمع کر کے جو چھ باتوں کا ان سے عہد لیا جا رہا, یہ کوئی تاریخ تو نہیں پڑھ رہا کہ جس پر واقعان اگر ریسرچ بہت زیادہ کی جائے راویوں کی تو کچھ واقعات مشکوک نکل آتے. تو سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 جس کے اندر یہ ہے کہ ان چھ چیزوں سے عورتوں پہ, ان چھ باتوں پہ عورتوں سے بحث پتا چلا. اسلام نے عورت کی ذمہ داری مرد سے الگ کر دی. یہ دوسری بات کہ خود عورتیں یہ سمجھتی کہ اگر ہمیں گھر کا محاذ دیا گیا, تھوڑا ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے ہمارے, ہمیں وہ فضیلت نہیں دی جاتی. یہ عورتوں کی غلط ہے. اہم ترین کام وہ انجام دے رہے ہیں. چھوٹی سی مثال پیش کر, آپ دنیا کی کسی بھی جنگ میں پوچھ لیجیے, جب جنگ ہوگی تو جو مخلص ہوتے ہیں اپنی قوم اور ملت, ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ مجھے محاذ کی سفید اول میں جا کے لڑنا. ایک تو بھاگنے والے ہوتے ہیں بہت اپنے, اور ایک ہے کہ جو آگے جا کے لڑنا چاہتے ہیں. لیکن فوج کا سالار ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری لگاتا ہے. کچھ انجینئرنگ کور میں ہے جن کا کام کچھ اور, کچھ میڈیکل کور میں ہے جن کا کام کچھ اور, کچھ کا کام ہے سپلائی لائن کو برقرار رکھنا, ان کی ذمہ داری الگ. اگر ہر سپاہی کہے کہ میں سفید اول میں لڑنا چاہتا ہوں تو فوج ہار جائے گی. جب نہ انجینئرنگ کور ہونا, میڈیکل کور ہونا, سپلائی لائن ہونا, اپنا رہا ہوں ابھی جا کے لڑنے کو تیار ہوں, وہ جنگ ہار ہی گئی. جنگ کی کامیابی ہے کہ جس مجاہد سے کہا گیا تمہیں سب سے پیچھے جا کے بیٹھنا, مگر تمہارا کام مطلب صرف یہ ہے کہ یہ اسلحہ آتا جاتا رہا, اس کی ذمہ داری پہلی سب کے مجاہد سے کم نہیں, اگر کہ دیکھنے میں کم نظر آ رہے ہیں. لیکن عقل رکھنے والے کو پتا. تو یہ خواتین کو یہ غلط فہمی نہ کہ اسلام ان کا درجہ گھٹا رہا, ان کے اجر و ثواب میں کمی کر رہا. اگر ان کو میدان بدر احد تلوار چلانے کی اجازت نہیں ہے تو وہ مردوں سے حقیر ہو گئے ہیں, غارت کی کوئی بات نہیں. اگر وہ حدیث آتی ہے کہ بیوی کو شوہر کے آگے سجدہ کروایا جاتا تو وہ حدیث بھی آتی ہے کہ شوہر وہی شوہر, اس کی جنت اس کی ماں کے قدموں تلے, یہ تقسیم کار ہوتی. کہیں مرد کی ذمہ داری زیادہ, کہیں عورت کی ذمہ داری زیادہ. پس مکہ نے ایک عجیب پیغام دیا کہ اللہ کے رسول نے عورتوں سے جن باتوں میں بیعت لی اس میں میدان میں نکل کے نہ نوکری کا مسئلہ ہے, نہ کاروبار کا مسئلہ ہے, نہ جہاد کا مسئلہ ہے, نہ تلوار چلانے کا مسئلہ ہے. ہاں جب صورتحال کی استثنائی ہو جائے, سارے مرد ختم ہو جائیں, اس وقت کی بات دوسری. لیکن مرتے ہوئے آدمی کو سور اور شراب ہم دے سکتے, اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ یہ ہر حالت میں جائز. وہ ایک الگ کیس ہے خاص حالات کا. تو عورت کے لیے اسلام جو ذمہ داری بار بار بتائی, اس کی بہترین مثال فتح مکہ, کہ جن چھ باتوں سے سارے مکے کی عورتوں کو بیعت کروائی جا رہی, اور ایسی بیعت جو مردوں کی بیعت قرآن میں نہیں آئی, عورتوں کی بیعت قرآن میں آ گئی. مردوں کی بیعت صلح حدیبیہ میں طرف کے نیچے ایک بیعت کی گئی, وہ جہاد اور مرنے کی بیعت, اور عورتوں سے یہ بیعت کی جا رہی. مردوں کی بیعت ہے اللہ کے لیے مر جانا, عورت کی بیعت ہے کہ ایسی اولاد پیدا کرنا جو اللہ کے لیے مرنے کو راضی ہو جائے. یہ دونوں کی ذمہ داریاں تقسیم ہوئی, فتح مکہ نے ایک اعلان کر دیا. اور احد و کربلا نے یہ بتا دیا کہ اللہ کے رسول کے حکم کے بعد اب اگر کوئی شخص اپنی عقل سے کہے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا. بہت سے مجاہدین نے صرف یہ کہا کہ رسول نے جو ہم سے کہا ہے کہ اپنا محاذ نہ چھوڑنا, اب وہ حالت کہاں رہی, اب تو جنگ ختم ہو گئی, اب تو ہم جیت چکے, اب اس حکم کا موقع ختم ہو گیا, اب ہم اپنی مرضی چلائیں. جناب جہاز بھی اگر کسی خاتون نے کہا کہ وہ 1400 سال پہلے, 1000 سال پہلے, 800 سال پہلے, 200 سال پہلے, 50 سال پہلے کا حال کچھ اور. آج زمانہ ترقی کر گیا ہے, ملک و ملت کو ضرورت ہے عورت کو گھر سے باہر نکلنا. یہ بہت جیسی غلطی دہرائی جا رہی, اور جب بہت جیسی غلطی دہرائی جائے گی تو بہت جیسا نتیجہ بھی برداشت کرنے کو تیار رہی. وہاں رسول کے ہوتے ہوئے مسلمانوں نے شکست پائی, یہاں تو اس وقت ویسے ہی ہم غیبت کی وجہ سے اپنے امام کی براہ راست نظر توجہ سے محروم. تو کیا ضرورت کہ کسی اور کو ٹھوکر کھا کے گرتے دیکھیں, پھر بھی اسی راستے پر اسی طرح سے قدم بڑھائیں. بس اتنا کیونکہ میں سیرت رسول بیان کر رہا ہوں, لیکن آج کا دور وہ آ گیا کہ ہماری خواتین کے ذہنوں کو بگاڑا جا رہا ہے. تو ضروری کہ موضوع سے ہٹے بغیر فتح مکہ کے حوالے سے, اس بیعت کے حوالے سے یہ جملے واضح کیے جائیں. تو پہلی خرابی جس نے احد کے میدان میں لشکر اسلام کو شکست دلوا دی, جو محاذ اسلام تمہارے لیے مقرر کر دے تمہیں اس سے نہیں ہٹنا. تمہیں اس کا غرض نہیں ہے کہ یورپ میں کیا ہے, امریکہ میں کیا ہے, پورا جگہ کیا ہے, تمہیں دیکھنا ہے کہ رسول نے تمہیں کہاں لے جا کے بٹھایا. البتہ چار دیواری کا یہ مطلب نہیں کہ مکان سے عورت کے لیے نکلنا حرام, یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے. جیسے آیت اللہ ہے کوئی نہیں کہ آپ کو ان کے مسائل پر ایک بڑی تعداد کو واپس آنا پڑے, لیکن آیت اللہ ہے کوئی کا اپنا ایک استثناء جس کا تعلق ان کی تقریب سے نہیں. بعض دوسرے مراجے کو ایک جواب دیا, دیکھیے ہمارے مراجے میں جب درس خارج میں مسائل فٹ کو بحث ہوتی
وہ ہماری آج کی بحث نہیں کہ علمی بحث کو بھی ہم ماں بہن کی گالیوں سے شروع کریں اور اس پہ جا کے ختم کریں. جی نہیں, یہ علمی بحث ہے. اللہ اور رسول کا حکم سمجھنا, ہر آدمی اپنی پوری پوری خلوص سے نیت کے ساتھ کوشش کرتا ہے. تو ایک مسئلہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, تو میں نے بھی ایک دفعہ سوال کیا تھا, لیکن اس کے علاوہ بعد میں آیت اللہ پھول کی کتابوں میں بھی یہ استدلال سما. یہ مسئلہ یہ کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو گئی لیکن اسے دفن کرنے میں تین چار دن کی تاخیر ہو گئی, کیونکہ ابھی ہمارا مرحوم مر گیا, تو میرا تو انتقال ہوا اور دفن کیا گیا ہفتے کے لیے, تو ایک بحث علماء میں یہ آتی ہے کہ نماز وحشت کس دن پڑھی جائے گی؟ کیا مرتے ہی نماز وحشت پڑھ سکتے ہیں یا انتظار کرنا پڑے گا اس رات کا جس رات کو دفن کیا؟ یقیناً ایک اختلافی مسئلہ. تو بعض مراجن اس کا یہ جواب دیا کہ نماز تو اسی وقت پڑھ سکتے ہیں جب اسے دفن کر دیا جائے, اور دلیل جو لے کے آئے تھے اس میں دوسری باتوں کے علاوہ ایک جملہ یہ بھی تھا اور مستحدی کہ نماز وحشت ختم کس دعا پر ہوتی ہے؟ اللہم قد صوابہا الہ قبر فلانے. نماز وحشت کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی کہ اے اللہ اس نماز کا ثواب فلاں کی قبر تک پہنچے. دونوں نے کہا کہ یہ دعا بتا رہی ہے کہ نماز اس وقت پڑھی جائے گی جب قبر بن گئی. یہ ان کا استدلال. آیت اللہ ہے کوئی نے جو اپنا فتوا دی کہ جی نہیں, ادھر موت آ گئی, نماز وحشت پہلی ہی رات کو پڑھ سکتے ہیں چاہے دفن دس دن بعد ہو رہا ہو, پندرہ دن بعد ہو رہا. اور پھر اس کی بہت ساری دلیلیں جمع, کیونکہ میں نہ ابھی مسائل بتا رہا ہوں اور نہ ہی اس وقت میرا موضوع مراجے کے استدلال, صرف اپنے جملے کی وضاحت کی. تو فرمایا ہے تو چاہے کوئی کہ بھائی یہ جو لفظ قبر آیا ہے اس دعا کے اندر, لفظ قبر کا مطلب وہی قبر نہیں ہے جو قبرستان میں ہوتی. قبر جو ہے وہ ایک اشارہ ہے, ایک کنایا ہے موت کے بعد کی حالت کو. اور پھر اس کے بعد دلیلوں پہ دلیلیں دی کہ جس طرح سے اگر کوئی آدمی کبھی دفن بھی نہ ہو سکتا, ہوائی جہاز کا کریش ہوا, اس کا جسم نہ ملا, شیر کھا گیا, درندے نے پھاڑ کھایا, سمندر میں چلا گیا, تو کیا اس بیچارے کی نماز وحشت بھی نہ پڑھی جائے؟ اور بہت ساری دلیلیں لے کے آئیں. مراجع کی دلیلیں ایک نہیں ہوتی, انہوں نے قبر سے مراد کیا قبر نہیں, ان کے پاس بھی 50 دلیلیں. ہم اور آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہاں بھائی کوئی صاحب صحیح بات کہہ رہے ہیں, تو دونوں مرضی اپنی جگہ صحیح بات کہہ رہے ہیں, لیکن آگاہ کوئی کی دلیل کے لفظ قبر سے مطلب, اور اسی آگاہ کوئی کی دلیل کی وجہ وہ سارے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں. کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ مرنے والے کی روح تو واقعی السلام و واقعی برود, لیکن کتنی ہی روایتوں میں ہے کہ وہ مرنے والا عذاب قبر میں مبتلا. بھائی واقعی برود میں اگر اس کی روح, تو یہ قبر میں کس کو عذاب ملا؟ یہاں تو وہ ہے ہی نہیں. اور اگر وہ صحیح پڑھے اسی قبر میں جو عذاب مل رہا تو شاید دوسرا عذاب, تو واقعی برود کس چیز کا نام ہے؟ یہ ہے پریشان کرنے والے مسئلے تو ہیں اپنی جگہ. ان سب کا جواب یہی ہے کہ لفظ قبر ایک اشارہ ہے, کنایا ہے, سمبل ہے, علامت. اس کا مطلب یہ کہ موت کے بعد سنا کہ قبر نہ بھی بنے تب بھی کہا جائے گا نماز وحشت پڑھ کے کہ پروردگار اس کا تلاش کھلا کے قبر کو پہنچا. وہی بات تھی کہ چار دیواری عورت گھر کا بہت سنبھالی. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ موٹی موٹی آپ بھیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈالیں کہ خبردار دروازے سے باہر نہ جائیں. نہیں, چار دیواری کا مقصد ہے اولاد کی تربیت اور گھر والوں کی خدمت. گھر سے بھی باہر نکلنا ہے, کبھی نوکری بھی کرنا ہے, کبھی تعلیم بھی حاصل کرنا, لیکن اپنی اصل ذمہ داری یاد رہے. یہ ساری گفتگو آج کل میں نے موضوع جو ہے کہ مجلس نہیں پڑھی. یہ پیغام تقریر نمبر 138 کہ جس وقت بیعت لی گئی عورتوں, اسی وقت بتا دیا گیا کہ تمہاری ذمہ داریاں یہ تھی, مردوں کی بیعت الگ, تمہاری بیعت الگ. اور اسی بیعت کے حوالے سے پھر یہ بات آئی کہ میدان احد کی شکست اس لیے تھی کہ محاذ پر بیٹھنے والوں نے اپنی جگہ بدل دی. فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو فوراً ہی دوسری شکست, یہ بھی عجیب بات. لیکن یہ انسانی زندگی میں ہوتا ہے کہ ابھی خوشی ملی اور ابھی غم ملا, ابھی غم ملا اور اگلے دن خوشی ملی. ابھی فتح مکہ میں مسلمان فخر کے عالم ہیں اور ایک مہینے کے اندر اندر اتنی عبرتناک شکست کہ قرآن نے کہا ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. تم فتح مکہ کے بعد مسلمان چوڑے ہو گئے کہ اب تو عرب ہمارا, اور قرآن کہہ رہا زمین اتنی تنگ کر دی گئی کہ تمہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. جو باتیں جو حاکم ان کے ہاتھ میں مکہ, ان کے لیے قرآن کہہ رہا کہ سر چھپانے کی جگہ نہ رہی. فتح مکہ کے فوراً بعد ایک قسم کا یہ وارننگ, یہ الارم تھا, پورا تھا جو ان کے سر پہ مارا گیا کہ مسلمان سونے نہ پائے. جنگ بہت کی شکست عورتوں کے لیے کہنا اپنا محاذہ چھوڑنا جہاں اسلام بٹھا کے گیا, اور جنگ حنین کی ابتدائی شکست مردوں کے لیے پیغام جس میں عورتیں بھی آ گئی کہ کبھی کبھی اللہ کو چھوڑ دو, دنیاوی سہاروں اور وسیلوں سے نہ جائیں. ہر جنگ میں کہتے تھے کہ ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ, اور ہنین میں کہہ رہے ہو آجبتکم کثرتکم, آج ہمارا لشکر بہت بڑا, اگر لشکر بڑا ہے تو دیکھ لو کہ اس لشکر کا کیا نتیجہ ہو رہا. اللہ تمہارے ساتھ تو 313,000 اور 710,000 کو شکست دے رہے. جب اللہ تمہارے ساتھ ہے لشکر نہیں, اور جب لشکر بڑا تو 12,000-4,000 سے شکست کھا دیا رہے مسلمان, 12,000 بشمول رسول خدا سے, اور کافر 4,000, ایک تہائی تعداد کا تقریباً بدر کے میدان کی آزاد و شمار الٹے ہو گیا. وہاں مسلمان 313 تھے تو کافر 3 گنا زیادہ تھے. ہنین مسلمان 3 گنا زیادہ تھے, کافر ایک تہائی کم تھے, اور پھر کافر جیت رہے. صرف آجبت تم کثرت تم, تمہارے ذہن میں یہ وہ جو پیدا ہوگا کہ ہمارا لشکر بہت بڑا. سب سے بدترین تصور جو مومن کے دل میں آ سکتا وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور وسیلے کو تلاش کرے. معصومین خود اللہ ہی, ایمان اللہ کا مطلب ذات الہی نہیں, اللہ کے مقرر کردہ. لیکن دنیاوی وسیلہ, دولت بہت ہے ہمارے پاس, تعداد بہت ہے ہمارے پاس, شہرت بہت ہے ہمارے پاس, طاقت بہت, یہ سارے وسیلے ناکام. پیغمبر کے زمانے میں پتا چلا, اور بات صرف اتنی تھی کہ مکے سے چند میل کے فاصلے پر ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا ہنین, اور اس سے کچھ اور میل آگے ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا اوطاف, اور اس سے کچھ آگے تو مشہور ترین شہر تھا طائف. یہ 3 شہر مکے سے شمال مشرق کے راستے پہ جائیں تو ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں. اس میں شہر تو صرف طائف ہے, باقی تو میدان. اور مکے کی فتح کے بعد عرب کے سارے قبیلے چپ ہو گئے سوائے دو, یہ قبیلہ حواسن, یہ قبیلہ بنو صفین, اور ان دونوں قبیلوں کا گھر یہ علاقہ ہے جس میں یہ 3 جگہ واقع ہیں. یہ تینوں جگہ مکے سے اگر آپ شمال مشرق کی طرف چلیں, اوقاف ہو, ہنین ہو, طائف, ان دو قبیلے ان 3 میدانوں میں سنا کفار و مکہ کی شکست کے بعد ان قبیلوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا, ایک امید پیدا ہوا, اور یہ پیدا ہوا مکے کے کافر بھی سرنڈر کر گئے ہتھیار ڈال کر, اگر ہم چپ چاپ بیٹھے رہے تو کہیں ہم پر بھی یہ مصیبت نہ ہو. اور امید یہ پیدا ہوا کہ بہترین موقع جا کے مسلمانوں سے لڑو. یہ قبیلے قریش کے مکہ کے غلام مانے جاتے ہیں. ہر ایک کو پتا ہے کہ قریش کے تمام سرمایہ داروں اور سیٹھوں نے اپنی اصل کوٹیاں طائف میں بنائی, دولت کے طور پہ طائف ان کا شہر, طائف کے اصلی باشندے ان کے غلام. غلام ان معنوں میں نہیں, ان معنوں میں جیسے آج پاکستان امریکہ کا غلام, چاہے وہ اپنی جگہ طائف میں خود مختار ہو لیکن حکم قریش کا ماننا پڑتا ہے. ان کے دل میں ایک امید پیدا ہو, یہ خوف آئے کہ جن مسلمانوں نے قریش کو نہ چھوڑا کہیں اب ہماری طرف نہ آ جائے, اور ایک امید پیدا ہو کہ اپنی طاقت متحد کر کے مسلمانوں پہ حملہ کر. ہار گئے تو جو اس وقت حالت ہے, ہارنے کے بعد بھی وہی رہے, اب قریش کے غلام اس پر مسلمانوں کے غلام بن جائے, اور اگر جیت گئے تو سارا علاقہ ہمارا ہو جائے گا. قریش تو ہار چکے, ان کی جائیداد, ان کے باغات, ان زمینیں, ان کے مکانات ہمارے ہو جائیں گے. لیکن یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ جب دو لڑنے والوں میں ایک کے پاس ہونے کے لیے کچھ نہ ہو تو بھائی ابھی بھی غلام ہے, ہار کبھی تو غلام ہی رہے, اور جیتنے کی صورت میں اس کو ایک امید نظر آ رہی وہ زیادہ جوش سے لڑتا ہے. احتیاط کو کرتا ہے جو سوچے کہ اگر ہار گیا تو اور بری حالت نہ ہو جائے, جس کی حالت پہلے ہی بری تو یہ سمجھ کے آ جاتا ہے کہ ہارے کے کبھی کوئی نقصان نہیں. چنانچہ ان 3 قبیلوں نے مل کے عجیب طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا. اس سے پہلے پیغمبر کی زندگی میں اور کسی قبیلے نے اس طرح سے جان توڑ کے مسلمانوں کے ساتھ چلنے کی, اور ادھر مسلمان اللہ کو ذہن سے نکال کے اپنی کثرت پر بھول کر میدان میں آئے ہوئے. ان کا جذبہ بڑھ گیا, مسلمانوں کا جذبہ جو جتنا تھا اس سے بھی کم ہو گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ہنین جیسی جنگ جس کو قرآن کریم کے سورہ توبہ کی 25 اور 26 آیت میں اس طرح بتایا گیا کہ اللہ نے تمہاری کثیر مقامات میں مدد کی, اور خصوصاً ہنین کا دن اس آجبت کم کثرت کم, جب تمہیں اپنی کثرت سے غرور ہو گیا, اور پھر ساری بات لب تمہیں ان کم چیا لیکن تمہاری کثرت تمہارے کام نہ آئی, اور وضافت علیہ کم الارض بما رحبت, زمین وسیع ہے تمہارے لیے تنگ کر دی گئی, تم مغلیہ کو مدبرین تصویر چلا کے بھاگے, تم منظر اللہ سکینتہ علی رسولہ والمؤمنین, لیکن اللہ نے تسکین نازل کی اپنے رسول اور مومنین پر, وانزل جنودا لم تروا, اور ایسے لشکر اٹھائے کہ جسے تم نہیں دیکھ رہے, جس کا نتیجہ نکلا کہ وہ سب الذین کفروا, اور صاحبان کفر کو عذاب دیا, ذالک جزاء الکافرین, اور کافروں کو ایسی ہی سزا ملا کر دی. یعنی اگر کچھ عرصے کے لیے وہ کامیاب بھی ہو جائے کافر, نتیجے میں ان کے لیے برکنا شکست, تو قرآن نے کہا ہم نے تو تمہاری مدد کی لیکن پہلے تم سے خلافت و غلطی ہو گئی. اس وجہ سے یہ اخلاقی خرابی ہے اپنے اعمال پہ تکبر کرنا. اس وجہ سے حنین کی جنگ بڑی سبق آموز. لیکن حنین کی جنگ کی تفصیل اب دو منزل میں پاکستان میں نہ ہوں گا انشاءاللہ. ہر سال کی طرح اس سال بھی ارادہ تو انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات دو منگل کے وقفے کے بعد. تیسرا منگل آ رہا ہے ماہ جنوری کی 4 تاریخ کا منگل, تو وہیں پر اب تفصیلی بات چیت ہوگی. لیکن اختتام پہ ایک جملہ سیرت رسول کے غزوہ حنین کا بیان کر باقی جو دو مناسبتیں رہ گئی ان سے ربط ملا دیا. اور اسی جنگ حنین کا آخری مرحلہ, یہ جنگ 3 مرحلوں میں لڑی گئی. آپ نے سنا ہے حنین کا میدان پہلے شکست کا ہی پھر کامیاب ہو, اوتاد کا میدان پہلے شکست کا ہی پھر کامیاب ہو, اور آخر میں طائف. اس طائف کے مارے کے ایک بار پھر وہ پیغام تازہ کیا گیا جو خندق کی لڑائی میں تھا کہ اسلام کافروں سے علم اور حکمت لینے کو منع نہیں کرتا, ان کے عقیدے قبول نہ کرو, ان کا نظام قبول نہ کرو, ان کے اخلاقیات قبول نہ کرو, لیکن اگر کافروں کے پاس کوئی علم علم اور کوئی ٹیکنالوجی ان سے بھی لے لیں. خندق کی لڑائی میں سلمان نے کہا اللہ کے رسول ہم ایران نے آپ کی پوجا کرنے والوں کو خندق کھودتے دیکھے. پیغمبر نے کہا یہاں بھی خندق کھودی جائے. طریقہ کار آتش پرست مجوسیوں کا, لیکن میدان کو بچانے کے لیے خندق کھود. یہ عقیدہ اختیار نہیں کر رہے بت پرستوں, یہ ان کا اخلاقی نظام نہیں لے رہے, ٹیکنالوجی لے رہے. اور غزوہ حنین کے آخری مرحلے میں بھی یہی ہوئی. یہ حنین کے میدان سے بھاگے ہوئے کافر آخر میں جا کے سارے قلعے میں جمع ہو, بڑا مضبوط قلعہ بند کر کے بیٹھ گئے, اور اتنا ان کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا کہ ایک سال تک اگر وہ بیٹھے رہے تو ان کے لیے کوئی نقصان نہیں. مسلمان تو ایک سال تک مدینہ اور مکہ چھوڑ کے جنگل میں نہیں آ سکتے. اس وقت یہ قلعہ کیسے توڑا جائے؟ اس کے لیے دو چیزیں سامنے ہیں. پہلی بات, سلمان فارسی نے کہا کہ آتش پرست ایرانی ایسے موقعوں پر انجینئر استعمال کرتے توپ کی ابتدائی شکل, اس طرح سے باقاعدہ انجینئر کا نقشہ بنا کے دکھایا سلمان فارسی. جس نے پتھر رکھ کے پھینکتے ہیں تو وہ محل ہو یا قلعہ ہو یا دیوار ہو ٹوٹ جاتا. اور پیغمبر نے اس وقت ایک اور قبیلے کے بت خانوں کو توڑنے کے لیے لشکر بھیجا. اس قبیلے نے اپنے بت خانے کی حفاظت کے لیے آتش پرست ایران سے ایک انجینئر منگوائی تھی. سلمان نے تو نقشہ بنا کے بتایا اس کو بنانا. وہ قبیلے والے ایران سے ایک انجینئر اپنے لیے اپنے بت خانے کی حفاظت کے لیے منگوا چکے تھے. پیغمبر کے لشکر نے جب اس قبیلے کو شکست, وہ انجینئر لے کے آئے, پتا چلا کہ رسول مکے میں نہیں ہے, طائف میں, وہ سیدھے طائف پہنچے. ادھر سلمان انجینئر کی بات بیان کر کے چپ ہوئے اور طے پا رہا ہے کہ یہ بنائی جائے گی انجینئر. بعض علماء نے لکھا کہ واقعاً سلمان نے ہی بنائی, بعض نے کہا کہ نہیں, بنانے سے پہلے ہی پتا چلا کہ کافر قبیلے سے انجینئر آ گئی. پیغمبر نے سلمان سے کہا کہ سارے عربوں میں تمہارے علاوہ کوئی اس کو استعمال کرنا نہیں جانتا, تم دوسروں کو سکھاؤ اور انجینئر کا استعمال. آتش پرست ایران کا اسلحہ اور خدا واحد کو ماننے والے مسلمان استعمال کر رہے ہیں, اس لیے کہ یہ اسلام کا پیغام. علم اور حکمت میں کوئی اعتراض نہیں اگر کافروں سے. عجیب بات تو یہی کہ ہم گانے وہاں سے لیتے ہیں, فلمیں وہاں سے لیتے ہیں, بے پردگی وہاں سے لیتے ہیں, لیکن جو حکمت کی باتیں ہیں وہ وہاں سے نہیں لیتے. اب وہ ہم کو دینا بھی نہیں چاہتے, وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہالی ووڈ کی فلمیں لے جاؤ لیکن یہ ایٹم بم بنانے کا نسخہ نہیں دیں گے, تم حاصل بھی کرو گے تو چھین لیں گے. یہ ہماری کمزوری ہے. لیکن ایک پیغام دے کہ اسلام فقط روحانی اور آخرت کی بات نہیں کرتا, دنیاوی علم ٹیکنالوجی کی بات نہیں کرتا. یہ اسی غزوہ حنین کا پیغام ہے جو میری تقریر کا آج موضوع تھا. اب آئیے اسی سے اسی حوالے سے ایک بات کہہ دیں. اور آج کی رات اس معصوم کی ولادت کی رات ہے, یعنی ہمارا پانچواں امام امام محمد باقر علیہ السلام. لیکن بہرحال معصومی خود بھی رہ رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں. پانچویں امام کی سیرت کا اہم ترین پہلو یہ کہ امام نے باقاعدہ دونوں علوم کو سکھائے. ہر بچے بچے کو پتا کہ غلطی ہمارا مذہب مذہب جعفری چھٹے امام کی وجہ سے کہلایا, لیکن چھٹے امام نے جو مدرسہ قائم کی اس میں غلط فہمی, جو وہی حضرت ابراہیم والی غلط فہمی. ایسے خاصے لوگوں سے سننے کو ملتا کہ جی وہ خانہ خدا حضرت ابراہیم نے بنایا. کہاں سے پتا چلا حضرت ابراہیم نے بنایا؟ خود قرآن اس کی تردید کر رہا ہے, وہ اس یار پڑھو ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. اے رسول یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی بنی ہوئی بنیاد کو اونچا کر رہے تھے. ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا نہیں, اس کو اونچا کیا. بنایا تو آدم نے تھا. وہی مثلا کہ چھٹے امام نے مدرسہ قائم نہیں کیا, وہ پانچواں امام قائم کر چکا تھا. ایسے امام نے پھر اس کو توسیع دی, اسے وسیع کیا, اسے پھیلایا. تو اصل مدرسہ علمی جس کے حوالے ہم جعفری کہلانے لگے, ہماری فقہ سے جعفری کہلانے لگے, اس کے مؤسس تو اصل میں پانچواں امام اور یہ تمام معصومین میں واحد کہ جنہوں نے اپنے بچپنے میں سب سے بڑی مصیبت دیکھی صرف 4 سال کی عمر, بلکہ شاید اس سے بھی کم, 3.5 سال, جب کربلا کا واقعہ کہی جائے جس میں پانچواں امام ونف سے نفیس شریک تھا. اس کے باوجود غم اور علم جو اصل مقصد ہے اس سے مومن کو نہیں ہٹاتا. بہت اہم پیغام کربلا جیسی مصیبت بھی آ جائے تو اپنے مقصد کو آگے بڑھانا. تو جو مدرسہ علمی قائم ہوا جس سے اسلام بچا, جس سے شیعت بچی, جس سے رسول کی حدیثیں بچی, جس سے قرآن کی تفسیر بچی, وہ پانچواں امام. لیکن اس کے ساتھ ٹیکنالوجی چنا پانچواں امام کی سیرت میں ایک واقعہ ضرور بیان ہوتا ہے کہ جب عالم اسلام پہ وہ مصیبت آن پڑ کہ عیسائیوں نے کہا, مسلمانوں کے پاس اس وقت کوئی معاشی نظام نہیں, جہاز مسئلہ کہ سود حرام ہے, سود کو ختم کرے تو حکومت چیخ رہی کہ ہمارا سارا نظام بیٹھ جائے گا, نہ دنیا سے تعلقات رہیں گے, نہ درآمد نہ برآمد, کچھ اس کا حل بتاؤ. جو حل نہیں بتا پا رہے ہیں علماء, ان کے پاس وقت نہیں. لیکن یہی بہائی نہیں ہے, اس کی ایسی کیفیت پانچویں امام کے زمانے میں. عیسائی حکمران خلیفہ روم ہشام سے کہتا کہ اب تک ہمارا سکہ تمہارے یہاں جاتا تھا, اب ہم ایسی تبدیلی لا رہے کہ تم ہمارے اور محتاج بن جاؤ. طاقت میں مسلمان بڑے تھے لیکن پیسے کے اعتبار سے, مالیات کے اعتبار سے عیسائی بڑے تھے. جیسے دنیا میں طاقت کے اعتبار سے امریکہ بڑا ہو, دولت کے اعتبار سے یہودی بڑھے تو یہودی امریکہ کو چلا رہے. ہم نے دیکھا ہے کبھی کراچی میں بھی بہت ہی طاقتور گدھا ہوتا ہے, گدھے والے کا 6 سال کا بچہ اس کو چلاتا ہے. خالی طاقت کی کام نہیں آتی جب تک یہ باغدور جو ہے اس کو سنبھالنا آتی پڑنا. بالکل یہی حالت ہے, امریکہ کے گدھے پر یہودیوں کا بچہ بیٹھا ہوا اور وہ اس کو جہاں چاہتا ہے لے کے چلا جاتا. اسی لیے مسلمانوں کے لیے پیغام یہ ساری چیزوں میں بات صلاحیت بننا. تو کہا کہ معاشی نظام تو ہمارا, لیکن یہ عین وہ زمانہ تھا کہ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئے. پانچواں امام کا زمانہ, حجاج ابن یوسف, محمد ابن قاسم, موسیٰ ابن نصیر, طارق ابن زیاد, مسلم ابن قتیبہ کے بعد کا زمانہ. سندھ تک اسلامی حکومت ہے, سندھ تک اسلامی حکومت ہے, روس تک اسلامی حکومت ہے, لیکن اگر نظام نہ ہو تو طاقت کام نہیں آتی. پانچواں امام بنف سے نفیس دمشق پہ جاتے اور وہاں جا کے پورا نظام بنا کے دیتے. چھوڑو عیسائیوں کے سکے کو, ہم اپنا مانیٹری سسٹم خود بناتے, باقاعدہ پورا معاشی نظام بنا کے دیا. اس کے بعد عیسائیوں کا سکہ نکال باہر پھینکا گیا. یہ وہاں علماء کا ایک فریضہ, تمام بہتر فرقوں کے علماء کا کہ اگر اسلام کا معاشی نظام غلط اس وقت چل رہا تو صحیح نظام بنا کے لائے. پانچویں امام نے بتایا کہ میں فقہ و تفسیر کا آدمی, میں حدیث و دیگر علوم پھیلانے والا, کیونکہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. لیکن جب ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے تو امام خود بنف سے نفیس آتے اور ہم کو ایک پیغام دے گا کہ تمہاری بھی یہ ذمہ داریاں, دونوں چیزوں کو آگے بڑھو. اور اس پانچویں امام کی ولادت کے دن ان کے دونوں اعتبار سے جس پرسن کی موت سے ہم سوگوار, ساتویں امام کا بیٹا ہے تو پانچویں کا تو بیٹا خود بخود ہو گئے, وہ آیت اللہ ہے بل پائے گا کہ ہم سوگوار ان کا پرسہ پانچویں امام کو بھی دینا. اور جو فرزند نسبی بھی ہے ان کے رشتے سے ان کا بیٹا, اور فرزند روحانی بھی ہے کہ جس مسند علمی کو پانچویں امام نے مدینے میں قائم کیا, اس مسند علمی کا ایک وارث آج کے دور میں یہی آیت اللہ ہے بل پائے گا. اور اس دیکھیے پہلی رجب کی رات بڑی عجیب مناسبت آتی کہ آیت اللہ ہے بل پائے گا. تو ایک تو ان کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو آپ ممبروں سے سن رہے ہیں, دوسرے حصے میں بھی اشارے مل رہے ہیں, مگر بہرحال وہ بھی ایک قابل توجہ حصہ. آیت اللہ کوئی کی حالات میں یہ ملتا کہ اصول اور فقہ کے, حوضہ علمیہ کے سب سے اہم استاد ہونے کے باوجود, وہ دور تھا جب امریکہ چاند پہ پہنچا ہے, خلقیات کا مسئلہ بہت ابھرا, آیت اللہ کوئی نے نجف میں وہ آبزرویٹری بنانا چاہیے کہ جس کے بعد مسلمان ان تمام علوم کے اندر اپنی حد تک جو ان کی شرعی ذمہ داری اس کو ادا کر دیں. خواجہ نصر الدین طوسی نے حالات خاص کے زمانے میں دنیا کی پہلی آبزرویٹری بنائی, وہ بھی ہمارا ایک مشترک. اور یہاں کوئی نے اس ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانا چاہا. اب تو صدام میں ملون نے وہ مدرسہ تک ختم کر دیا جس کے بارے میں ارادہ تھا کہ اس کو آگے بڑھانا, عالم اسلام کی آبزرویٹری بنائی جائے. اور ہمارے مراجع میں آگاہ گل پائیدانی کے حالات کے لیے ملتا کہ جس طرح سے فقہ اصول, حدیث و تفسیر اور مرجعیت اور ضعیم حوضہ علمیہ کی جو مسند ہے اس کو سنبھالا, تو دوسری جانب ایک انتہائی اہم کام یہ شروع کیا کہ یہ زمانہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور آنے والا زمانہ آج سے بڑھ کے کمپیوٹر کا زمانہ ہو. تو باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا جس کے سپر کی ذمہ داری کہ جتنی بھی شیعہ کتابیں ہیں بالخصوص اور عالم اسلام کی تمام کتابیں ان سب کو کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی کے ذریعے استفادے کے لیے بیچ دیا جائے. بہت ہی اہم کام, بہت بڑا کام تھا جو آیت اللہ گلپائیگانی براہ راست سرپرستی میں شروع ہوا. یہ وہی امام پنجم کی سیرت کا اثر نظر آ رہا ہے نائب امام, کہ ایک طرف بنیادی اعتبار 70 سال اس مسند کو سنبھالا تو اصل میں انبیاء کا علم ہوتا ہے علم الادیان, مگر دوسری جانب معصوم کی حدیث بھی ہے کہ 4 علم بہت اہم, علم ادیان, علم ابدان, علم نجوم, علم نام. وہ بہرحال تفصیل کا وقت نہیں رہا. تو اصل تو مسند فقہ اصول کی, جسے آیت اللہ گلپائیگانی 1350 ہجری کے قریب باقاعدہ درس خارج کے استاد کے طور پہ سنبھالا اور 65 سال تک مسلسل ان علوم کی تعلیم دی. بحثیت مدرس تو 75 سال اور صدی خدمت انجام دی. اور دوسری جانب جدید ترین ٹیکنالوجی کمپیوٹر حوزہ علمیہ میں داخل کر کے اجتہاد اور فقہ کو کمپیوٹر کی مدد سے آسان بنایا جا رہا ہے. انشاءاللہ شخصیتیں دنیا سے رخصت ہوتی ہیں, کام تو آگے بڑھتے رہتے ہیں. اور شیعہ تو ایک ایسا مکتب فکر جو کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. ہماری عظیم ترین شخصیت بھی دنیا سے اٹھ جائے, غم ہوتا مایوس نہیں ہوتا. اس لیے کہ جس قوم کا ماضی کربلا ہو, جس قوم کا مستقبل ظہور امام, وہاں مایوسی کبھی نہیں آ سکتی. درخشا ماضی سے اور درخشا مستقبل تک ہمارا سفر جاری رہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے بہت بچپنے میں ایک بات سنی تھی اور واقعا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, کہ جس وقت آیت اللہ سید حسین بروجردی کا انتقال ہوا 1961 شوال 1380, تو شاید مجھے یہاں کبھی نہیں پتا, ایران کبھی نہیں پتا, لیکن جو تاریخ میرے پاس آئی, ایران میں مایوسی کی ایک بہت بڑی لہر دوڑ گئی. آغا حسین بروجردی تاریخ تشیع ایک انتہائی اہم مرجع, وہ ایسے دور میں مرجعیت کی منزل پر آئے جو کچھ کچھ آج کے دور سے مل رہا ہے. دوسری عالمی جنگ کے 5 سالوں ہمارے عہدے کی بہت سی عظیم شخصیتیں جگہ بازے دیگر رخصت ہو گئی, اور وہ شخصیتیں جن کی مثال 1200 سالہ تاریخ میں نہیں, جیسے آج ایک دم سے 4-5 مراجع کا انتقال ہوا. آغا بروجردی کی مرجعیت سے کچھ پہلے آغا نائنی جیسی عظیم شخصیت, سید المجتہدین, آغا ضیاء الدین عراقی جیسا عظیم مرجع, یعنی جن کو میں اس وقت نام دے رہا ہوں یہ مجتہد اور مرجع نہیں بلکہ یہ مجتہد گھر تھے کہ انہوں نے مجتہدین اور مراجع بنائے, بہت ہی عظیم شخصیت. شیخ محمد حسین اصفہانی کمپائی, شیخ عبد الکریم حائز, اور آخر میں آغا ابوالحسن اصفہانی. جو کچھ 6-7 سال کا زمانہ جس میں یہ جو میں نے نام لیے یہ اپنے زمانے کے کوئی اور خمینی کے بلکہ اگر آپ تاریخ تشیعوں میں دیکھیں تو ان کا مقام اور بلند نظر آتا. یہ 6-7 سال میں اتنے بڑے بڑے حوضہ علمیہ کے ستون گر گئے, پورا حوضہ ہل کے رہ گیا. خصوصاً آغا ابوالحسن اصفہانی کے انتقال نے ان لوگوں کو جو ذرا بھی دین سے شوق رکھتے ان کے دلوں سے بڑے بجلی گرا دی تھی کہ حوضہ خالی نظر آ رہا. ایک لے دے کے آغا بروجردی کی ذات تھی, وہ بھی اس وقت, جبکہ یہ بات اس وقت 75 سال سے تجاوز کر چکے تھے, پھر پورا حوضہ خالی. آغا بروجردی بیک 2 حوضوں کی سرپرستی اختیار کی جو بہت کم مراجع کو شرف ملتا. وہ تو قم میں تھے, نجف بھی خالی ہو گیا تھا آغا ابوالحسن اصفہانی کے بعد, لیکن نجف کیونکہ 1000 سال پرانا حوضہ اور قم تو بالکل نیا حوضہ, دونوں جگہ دوسری عالمی جنگ کے 8 سال بہت خطرناک تھے. ایسا ہی صدمات شیعت نے برداشت کیے, وہ آج سے بھی بدتر زمانہ بہیمانہ کہ آج اطلاع نہیں جاتی. تو دوسری عالمی جنگ دنیا درہم برہم کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ حوضے میں کیا ہو رہا, اور اگر یہ جملہ کہا جائے تو غلط بھی نہیں کہ لوگ اپنے مسائل میں اتنے مبتلا تھے کہ توجہ دینے کا موقع بھی نہیں. پوری دنیا جنگ کے اندر جھونک دی گئی, تو وہ تو حوضے کے لیے آج سے زیادہ مشکل زمانہ تھا. آغا حسین بروجردی نے دونوں حوضوں کو سنبھال لیا, ان کا تقویٰ تو خیر ضرب المثل ہے مراجم, ان کا علم ہی ایسا, انہیں کی تربیت یافتہ نسل ہے جو انقلاب لائی ہے. جتنے بھی انقلاب کے قائدین آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب ان کے شاگرد. ایک خوبی ہوتی ہے شاگردوں کی تربیت, تو کس طرح سے انہوں نے شیعت کے دونوں حوضوں کو بچا لیا. یہ 15 سال ان کی مرجعیت چلی جو آغا کوئی سے پہلے اس صدی میں سب سے طویل مرجعیت مانی جاتی, وہ اس طرح سے ذہنوں میں چھا کے رہ گئے کہ جب ان کا انتقال آنکھوں کے آگے پھر اچھا تھا کہ اس جیسا مرجع تو اب ہو نہیں سکتا. اور فقہ میں جتنی باریک بینی اور دقت ان کے یہاں تھی اس وقت, مجھے میں نے براہ راست تو نہیں سنا کیونکہ میرا تو بہت ہی بچپنا, لیکن بعد میں جب ہوش سنبھالا تو ان کی جو اصال ثواب کی اور ترہیم کی مجلسیں ایران میں ہوئی جیسے آج کل ہو رہی, اس میں کسی خطیب کا ایک ٹکڑا تقریر کا ایک ٹکڑا سننے کو ملا. یہاں تو آج ہمارے پاس بہرحال نام ہے لیکن سوا ایسی شخصیت کی وجہ سے جس نے گویا بالکل یتیمی سے عہدے کو نکال کے جوان کیا, ملت ایران بہت حصہ پہنچا تھا. اس وقت انہوں نے سورہ بقرہ کی 13ویں رکوع کی آیت ہے, بہت مشہور آیت, اس کی تلاوت کر کے مجلس پڑھی کہ وما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اللہ کا ایک وعدہ, پروردگار کا ایک وعدہ, یہ اس کو انہوں نے سرنامہ بنا کے تقریر کی. بہت ہی اس وقت مجھے بہت ہی پسند آئی, ابھی بھی تقریباً 28-29 سال ہوئے اسے سنے وہ باتیں ذہن میں گھومتی. اس آیت کو سرنامہ کلام بنایا تھا کہ پروردگار قرآن میں وعدہ کرنا, ان اللہ لا یخلف میعادہ, اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. کہ ماں نن سکھو من آیتین اور نن سے ہم, ماں نن سکھو من آیتین اور نن سے ہم, اگر ہم کسی بھی اپنی نشانی اور آیت کو منسوخ کرتے یا مٹا دیتے ہیں ہٹا لیتے ہیں, یہ ہمارا وعدہ ہے, نہ آتے تھے خیر ان میں نہ اور مثل, یا تو اس سے بہتر لے کے آتے یا کم از کم اس کے برابر لے کے آتے. ایسا وعدہ ہے کہ انسان صحیح معنوں میں غور کرے تو کتنا ہی بڑا غم کیوں نہ نازل ہو جائے, دل امید سے بھرا رہتا. یہ پروردگار کا وعدہ ہے, یا تو کم سے کم جو وعدہ کیا کہ اس جیسا تو آ جائے لیکن اس سے بہتر ہی آئے. اور ہم نے دیکھ کہ وہ جو اس وقت ملت ایران حقیقی یتیمی محسوس کر رہی تھی, صرف 7-8-9 سال کے اندر مراجے کی ایک ایسی کھیپ تیار ہو گئی کہ آقائے حکیم کے انتقال پہ 14 ایسے مرجے جو صاحب رسالہ تھے اور جن میں فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کس کی تقریب تھی. اور پھر ان میں شخصیتیں ابھری, اتنا ابھری کہ آقائے بروجرزی کی شخصیت عوام کے ذہن سے وہاں پانے لگی, جبکہ وہ ایسی شخصیت نہیں, آقائے خوئی جیسا مرضی آئے, امام خمینی جیسی شخصیت آئی, شہید باقر صدر جیسی شخصیت آئی, آقائے گلپائیگانی ابھر کے آئے, جو آقائے بروجرزی کے بعد ایک بالکل تاریخ مستقبل نظر آ رہا. مگر قرآن کا وعدہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس آیت کو ہم دیتے ہیں یا اس سے بہتر دیتے ہیں یا کم از کم اس کے برابر دیتے ہیں. اب یہ ہمارا نہ منصب ہے نہ فریضہ ہے نہ چاہے کہ ہم مراجے کا ایک دوسرے سے مقابلہ کریں, لیکن کم سے کم قرآن کا وعدہ ہے کہ اس کی ایسی نشانی تو ملے. تو ہم غم کریں, علم بنائیں, اور وہ پیغمبر کی قیامت تک یہ نقصان پورا نہیں ہو سکتا, لیکن مایوس ہونا امید نہیں ہونا. اور اسی حوالے سے ایک بات مجھے عرض کرنا کہ نہ مایوس ہونا امید ہونا, نہ جلد بازی کرنا, خصوصاً اس وقت کے زمانے کہ جب اس وقت جتنے بھی ایسے علماء ہیں جن کی مرجعیت کا امکان پایا جا رہا, جب وہ سب ہمارے تقلید کو انتہائی آسان بنائے دے رہے ہیں, تو ان حالات میں جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے جب کس کی تقلید کر, یہ اہل خبرہ بتائے, اور اہل خبرہ کسی ایک علاقے کے علماء کا نام نہیں, اہل خبرہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے. اگر ایسا ہو کہ ہمارے پاس صرف ایک نام آئے اور اس کی گواہیاں آئیں, باقی کوئی نام ہی نہ آئے, تو ہماری ذمہ داری ختم, ایک نام آئے اور اس کی گواہیاں آئیں تقلید کر. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے, چاہے ہمیں وہ بات غلط بھی لگے, لیکن کسی بھی وجہ سے اگر ایک سے زیادہ نام آ چکے ہیں اور ہر ایک کے بارے میں کچھ اہل خبرہ گواہی دے چکے ہیں, تو جلد بازی کی کیا ضرورت. ان الاحتیاط وسیلۃ النجات, احتیاط جس میں نجات کا راستہ, تو بہت لمبی احتیاط نہیں کرنا ہے, تو ساری زندگی کی احتیاط نہیں کرنا ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو 4 دن ہو گئے ہیں مجھے بے شمار ٹیلی فون اٹینڈ کرتے ہوئے, ہر جگہ مجلس کے بعد کئی لوگوں کے مسئلے کا, جس مسئلے کا جواب دیتے ہوئے, یہ بتائیے کہ اب ہم کس کی تقلید کرتے ہیں. اور اس تقلید کے اندر بے صبری اور بے چینی کی وجہ سے جو نام نظر آتا ہے اس کے پیچھے لوگ دوڑنے لگتے ہیں. یہ ہمارے سارے مراجع قابل احترام, یاد رکھیے کہ مرجع کی تقلید عقیدہ نہیں, یہ عقیدے کا تقاضا ہوتا ہے کہ جس کو مانا ہے تو اس کے مخالف کو نہ ماننا پڑے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کا اہل بیت کو بھی مانا, ان کے دشمن کو بھی مانا. اگر دونوں کو مانا ہے تو اس کا مطلب اہل بیت کو نہیں مانا. لیکن یہ عقیدے کا اختلاف نہیں, تقلید کسی کی بھی تقلید کر, حرام رہے گا کسی اور مرجع کے خلاف ایک جملہ اپنی زبان سے نکالنا, جب سب کا احترام واجب. تو ہمیں اب کوئی اس وقت ایسا اور ہی اہم مسئلہ بھی نہیں, یعنی 2 دن میں طے کر لینا ہے کس کی تقلید کرے, 3 دن میں طے کر لینا ہے کس کی تقلید کرے. اور پھر اس وقت جو مراجع ہیں ان سے ہم کو ایک اور آسانی مل گئی کہ وہ سارے مراجع جن کے بارے میں امکان ہے کہ ان میں سے کوئی مستحد بنے, 2 ہیں 3 ہیں, دیکھیے ایسا نہیں کہ 1000 ہم کہیں کہ بھائی ہر ایک کے پیچھے کہاں دوڑ, پانچ سو سو ہیں، پچاس ہیں، دس ہیں، تین، اس وقت صرف تین. آغا حکیم کا جب انتقال ہوا، جو میری تقلید اس وقت شروع ہی ہوئی تھی شریعت کے اعتبار سے، وہ مسئلہ تھا. دس گیارہ کے نام بزرگوں سے کتنا پرابلم تھا، کتنی تقلید تھا، اور احتیاط بھی مشکل تھی. اس لیے احتیاط کا مطلب ہوتا ہے سارے مراجع کی بات کو ملا کے عمل کرنا. اس وقت ایک مرجع آغا شہرودی تھے جو کہتے تھے کہ مردہ پہ رہنا حرام، ایک مرجے خوئی تھے جو کہتے تھے مردہ پہ رہنا واجب، ایک مرجے امام خمینی تھے جو کہتے تھے کہ جائز ہے چاہے مردہ پہ رہو چاہے زندہ. اتنے ٹکرانے والے فتوے. اب پھر اس وقت کہا جاتا تھا کہ اس طرح عمل کرو کہ سب کی بات ہو جائے، بہت مشکل. دس کی کتابیں پڑھو اور اس میں بھی اس طرح سے کہ زندہ پر کچھ کے نزدیک آنا واجب. آج تو یہ مسئلہ، اس کے باوجود اس وقت ہم اس مرحلے سے گزرے. یعنی ہم سے مطلب یہ ہے کہ جن کو مسئلہ معلوم تھا وہ واجب ہو گیا دس کی کتابوں پہ عمل کرنا. آج تو بہت آسان مسئلہ ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کو دو کتابوں پہ عمل کرنا، تین پر بھی نہیں. اور دو میں بھی یہ سوال نہیں کہ سارے مرضی نہ ہیں، ان کی کتابیں اردو میں ترجمہ نہیں ہوئی، کسی کی کتاب اٹھا نہیں، وہی پرانی کتابیں آپ کو کھولنا. تو کیا ضرورت ہے اس جلد بازی کی؟ اگر کوئی خنس کا مسئلہ ہے تو یہ شریعت خود اجازت دیتی کہ جب تک کہ مرضی کا تعین نہ ہو ان حالات میں سہم امام روکا جا سکتا، البتہ سہم سادات نہیں. میں اس وقت یہ سوچ کے تعجب ہو رہا کہ کون سا ایسا کرائسس کا پیریڈ ہے، کون سا ایسا بحرانی مسئلہ کہ لوگ چاہتے ہیں کہ دو دن، تین دن، چار دن میں ہماری تقلید طے ہو جائے. یہ تو تقلید امامت ایک لمحہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. چھٹے اور ساتویں امام کے حالات پڑھیے، ایک امام کی شہادت کے بعد دوسرا امام، ایک ایک دو دو تین تین چار چار مہینے لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا. تقلید کے بغیر تو اگر مر گئے تو زیادہ سے زیادہ گناہگار، امام کے بغیر مر گئے تو ایمان ہی ختم ہو گئے. لیکن جہاں پہ مجبوری ہو وہاں سے شریعت خود کہتی کہ بجائے کہ آپ تقلید کو ایک کھیل سا بنا دیں. وہ کس طرح؟ کچھ اہل خبرہ کی گواہی آپ نے کہی کہ تقلید پر ٹھیک ہی زمانہ گزرے، ایک دو مہینے بعد، تین مہینے بعد، دو ہفتے بعد پتا چلے گا جی وہ خلا کے لیے تو اس سے زیادہ اہل خبرہ. اور جن کے پاس دین کا احساس ہے وہ پریشان ہوں گے جب کیا کر، ہم تو ان کی تقلید کر چکے ہیں وہاں زیادہ نماز، اور دس دن کے بعد پتا چلا کہ تیسرے کے لیے اور زیادہ نماز. یا تو روز ادھر ادھر تقلید کرتے رہے، یا پھر یہ کہ بھائی چاہیں کہ ہم کچھ نہیں سنتے، جو ہم نے فیصلہ کر لیا ہم اس پر باقی رہے. یہ ہم ہوتا کیا؟ میدان احد نے بتایا کہ اصل چیز حکم خدا اور حکم رسول. اور جیسا میں نے کہا کہ اس وقت کتنا آسان مسئلہ ہے کہ دیکھیے عملی اعتبار سے صرف سہم امام کا مسئلہ ہو سکتا، وہ بھی سہم امام کے اتنے عاشق تھا سے نکل آئے کہ کبھی تو مہینوں نہیں دیتے اور کبھی دنوں میں بے چین ہوئے جا رہے کہ جو خمس ہمارے پاس رکا ہے ہم کیا کریں. کہاں سے یہ عاشق اس سے پہلے مجھے تو نظر نہیں آ رہے، دن دو دن، چھ دن، آٹھ دن، مہینہ دو مہینہ. اس وقت جب مکان واجب تھا کیونکہ مرضی طے تھا، اس وقت تو لوگ دو چار چھ دن دیدار کو بھی لاپرواہی میں نکال دیتے اور کہاں کرتے جا رہے ہیں کہ اگر تکلیف میں احتیاط کی بھی تو خمس میں کیا کریں. جبکہ یہاں پہ اس وقت اجازت سہنے سادات تو نہیں روک سکتے، سہنے امام روک سکتے. بس ایک یہ مسئلہ، باقی جتنی بھی چیزیں ان کا تعلق مستحب کی اجازت سے. اس نے آپ کو بتایا کہ اجازت میں صرف مرضی ضروری، بھائی اجازت تو آپ کسی بھی مستحب کے وکیل سے لیں. صدقے کی اجازت ہے، سہنے سادات کی اجازت ہے، نابالغ سے ڈیلنگ کی اجازت ہے، میراث کی اجازت ہے، یہ جس گورنمنٹ کے معاملات کی اجازت ہے، پانی ہے، بجلی ہے، گیس ہے، پی آئی اے کا ٹکٹ ہے، بسوں کا ٹکٹ ہے، اجازت کسی بھی وکیل سے لیں. اس میں تو آپ کو مرضی کی ضرورت ہی نہیں. پھر کون سا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ فوری فیصلہ چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں کتنے اہل خبرہ اس وقت ان کو پتا ہے کہ ہمارا ایک ایک جملہ ہمارے لیے نہیں ہو، ہمارے ایک جملے پہ کتنے لوگ اپنے عمل کی بنیاد رکھتے ہیں، کتنے لوگوں کے اعمال صرف اس لیے ایک مرجے سے دوسرے مرجے پہ جائیں گے کہ اہل خبرہ نے یہ کہا، وہ بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کر رہے ہیں. اپنے بارے میں آدمی پھر بھی جلد بازی دکھا سکتا ہے، لیکن جب مسئلہ دوسروں کا ہو، اہل خبرہ کی گواہیاں آ رہی ہیں. اب ایران کے اہل خبرہ کی گواہیاں جلدی آ گئی، ایک علاقے میں موجود، لیکن ایران کے علاوہ بھی تشیعوں میں جہاں جہاں اہل خبرہ وہ بکھرے ہوئے ان کی بھی گواہیاں آ رہی ہیں. تو نا اس وقت بہت ہی نمایاں تو دو نام سامنے آئے، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ حوضہ علمیہ قم کے اساتذہ کی ایک کثیر تعداد، آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد علی عراقی کا نام تجویز کیا جس میں خود رہبر انقلاب شامل، اور ایک کثیر تعداد ناصر مکارم شیراغیہ آغا مشکی بھی ہیں، آغا جنتی ہیں، یہ سب حوضے کے اساتذہ. مگر یہ وہی کہ یہ زیادہ تر وہی اساتذہ، چار پانچ چھ سال پہلے امام خمینی کی مرجعیت کا اعلان کیا تھا، بالکل صحیح، لیکن اس وقت بھی بہت سے لوگ دوسرے اہل خبرہ کی وجہ سے آگے کوئی بھی تکلیف کرتے تھے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ آٹھ دس نام آ گئے تو بس اب اس کے بعد کوئی اہل خبرہ بھی نہیں بول سکتا یا رہا نہیں. اب اس کے برعکس دوسرے اہل خبرہ ان کی طرف سے سیستانی کا نام بڑی کثرت کے ساتھ آ رہا اور لوگوں نے چونکہ اسے بھی ایک مذاق بنا دیا کہ عوام کی مرضی. یہ کسی نے کہا جی ادھر تو دس اہل خبرہ نے کہا تو دوسرے مرضی کے ماننے والے نے کہا مانو پندرہ. تو اس نے کہا جی یہاں تو چھ ہو گئے تو اس نے کہا وہاں تو چالیس ہو گئے. تو اس نے کہا یہاں اسی ہو گئے تو اس نے کہا وہاں سو ہو گئے. یہ ہمارے عوام جو اتنے سنجیدہ مسئلے کو مذاق کی نظر کر رہے ہیں یہ دس ہونا یا بیس ہونا یا چالیس ہونا یا ساٹھ ہونا یہ خود یہ بتا رہا کہ ابھی گواہیاں جمع ہو رہی ہیں تو ذرا صبر کرنا ہے اس تعداد کو دیکھے بغیر آخر میں کیا ہوگا. اب جیسے قم کے حوض علمیہ کی ایک کثیر تعداد کی اساتذہ جو پہلے امام خمینی کی مرجعیت کی گواہی دیتے تھے لیکن اس وقت آتی میں سے ایک بڑی تعداد آگاہ کوئی کی بھی تکلیف کرتی ان کی گواہی کو جھٹلائے بغیر یہ بھی صحیح انہوں نے اپنے ججمنٹ سے کہا دوسرے بھی اہل خبرہ. اب جیسے آگاہ سیستانی کے لیے بھی کئی نام آ گئے اور بڑے بڑے نام آئے. ان میں ایک نام تو آگاہ سید علی بہشتی کا کہ اگر وہ مرجعیت میں آ جاتے تو مسئلہ ہی ختم تھا پھر تو کسی مرجع پہ اختلاف ہی نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے خود کہا کہ آگاہ سیستانی اس وقت مرجع. لبنان کے تمام علماء کا اتفاق ہو گیا بشمول آیت اللہ محمد حسین فضل اللہ اور آغاز شیخ مہدی شمس الدین. حتیٰ یہ کہ خود ایران کے اندر جو عراق کی وطن حکومت پائیں اور آپ نے چہرے کو بتایا کہ آیت اللہ محسن العظیم کے بیٹے آغاز باقر العظیم انہوں نے ان کے خاندان نے جو صدام کے مظالم کو برداشت کیا اس لیے ان کی شخصیت معروف. انہوں نے بھی آغاز سیستانی کی مرجعیت کے بارے میں گواہی دی. اسی طرح باقی دنیا سے میں کسی کون سا اہل خبرہ دوسرے سے فوقیت رکھتا یہ تو بعد میں طے ہو پہلے رشتے تو مکمل ہوں. اور اسی طرح سے آغاز روحانی کا نام خصوصاً آغاز شہاب آبادی کا جو اسٹیٹمنٹ آیا آغاز شہاب آبادی امام خمینی کے اساتذہ میں سے انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس وقت تو آغاز روحانی کی تقریر ہونی چاہیے. اب ہر آدمی اپنی اپنی بات بول رہا لیکن عوام الگ اہل خبرہ الگ اور یہ وہی مرحلہ ہے کہ آغاز خوئی کی تقریر آپ کیسے کرتے ہیں کس وجہ سے کرتے تھے جبکہ یہ جتنے بھی اہل خبرہ اس وقت آغا عراقی کی بات کر رہے ہیں وہ امام خمینی کی بات کرتے تھے جو آغا سیستانی کی بات کر رہے ہیں یا آغا خوئی کی بات کرتے ہیں. اسی طرح کہ آپ نے دونوں کی گواہیاں جمع کی دیانت دار علماء سے جا کے پوچھا کہ ان میں سے کس کو کس پہ ترجیح دی جائے اور اخبارات اور ریڈیو ٹیلی ویژن جیسے جیسے ان کے پاس اطلاع رہی ہے ویسے ویسے وہ خبر دیتے چلے جائیں. کچھ اخبارات میں ابھی ایک کا نام آیا کچھ میں دو کا نام آ گئے. جس رات کو ہم خارادر میں گیارہ بجے آیت اللہ گلپائیگانی کی ترہیم کی مجلس سوئے پڑھ رہے اس وقت گیارہ بجے سی این این سے آ گئے روحانی کے بارے میں اہل خبرہ کے نام آ رہے. وہ بی بی سی اس وقت کچھ اور اہل خبرہ کے نام دے رہا تھا جو آ گئے سکانی. اب یہ ساری خبریں جمع ہو رہی ہیں. ان میں ہر آدمی اپنی جگہ صحیح لیکن جب ہمارے سامنے چیز آ گئی کہ ایسا ہو رہا تو اب ہمارے پاس چھلنے کی کوئی گنجائش نہیں. ہمیں صبر کرنا اور پھر صبر بھی ایسا جو بڑا آسان وہ کن مانوں کہ اس وقت آغا عراقی کے نام پہ ایران میں کثیر تعداد کا اتفاق ہو گیا کہ جس کی بنا پہ بہت سارے دوسرے نام سامنے نہیں آئے. ورنہ اگر ایران میں بھی کچھ اور ایسے نام ہیں جو آ سکتے تھے اس لسٹ لیکن وہ خبرہ نے بلکہ ان میں سے کچھ لوگ جن کے نام آ سکتے تھے انہوں نے خود ہی آغا عراقی کی گواہی دی. جیسے اگر آغا علی بہشتی تیار ہوتے تو آغا سیستانی کے بدلے ان کا نام آتا نجب. ہر ایک آدمی کو پتا جو ذرا بھی دین کی تاریخ جانتا. تو دونوں کے اہل خبرہ میں ایسے لوگ بھی جو خود مشتہد ہیں اور اب اشتہار میں بھی مرجعیت کے قریب. اب تو مسئلہ اور پرابلم والا ہو کسی ایک کی گواہی کو لے کے دوسرے کی گواہی کو بغیر وجہ کے ابھی رد نہیں کر سکتے. لیکن ان ساری گواہیوں میں نام صرف تین بچے. پہلے ذرا کچھ خوف تھا کہ کہیں یہ سات آٹھ نام نہ ہو جائے پھر بھی واجب ہے تو اس کو سامنا کرنا. لیکن اب تین نام بچے اور تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مرحوم مرضی پہ باقی رہیں. حتیٰ یہ کہ نئے مسائل میں بھی باقی رہی. اب تو سوائے سہم امام کے مسئلے کے فی الحال کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں کہ ہمیں زیادہ ضرورت پیش آئے کہ ہم یہ ڈھونڈنے کے اس وقت نیا مسجد کون ڈھونڈنا ہے. مگر وہی بات کہ جلد بازی کی اس وقت ضرورت بھی نہیں. میں اپنی بات کروں ذاتی طور پر کہ آغا محسن عظیم کے انتقال کے بعد جب یہ مسائل علماء بتا رہے تو بہرحال میرا دل کہہ رہا تھا کہ جلدی سے کوئی مرضی کا نام لے لیں. کیونکہ وہ پرابلم تھا کہ ایک مرضی کہہ رہا ہے کہ مردہ پہ رہنا حرام, ایک کہہ رہا ہے مردہ پہ رہنا واجب. ہم کریں کیا, حرام کریں کہ واجب کریں, سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر بھی علماء نے بھی کہا کہ ہم ذمہ داری کیسے اپنے کندھے پہ اٹھا لیں, یہ اعمال کی ذمہ داری. آج تو یہ مسئلہ نہیں, کتنے بھی مراتے کے نام ہے وہ سب کہتے ہیں کہ آپ مردہ پہ باقی رہیں. بلکہ ان میں سے بات تو کہتے ہیں واجب ہے باقی رہیں. خیر واجب اور جائز تو اتنی اہم بحث نہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ جیسے مردہ پہ باقی رہے, تو اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا جیسے ہمارے گلپائیگانی کی جب تقریر شروع, وہ کیا کہتے تھے کہ پرانے میں باقی رہیے نئے میں آپ زندہ پہ آئیے. چلے وہاں پھر بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ جلدی سے ڈھونڈو نیا مرجن, کیونکہ مسئلہ تو ہر دو دن تین دن چار دن بعد پیش آتا ہے. اور پاکستان کے عوام کے مسئلہ نہ بھی ہو تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے مسئلے نکال کے لے آتے ہیں. لیکن اب جب وہ صورت بھی نہیں کہ جو مرادے آگے مرجے بننے والے وہ سب کہتے ہیں کہ نئے مسائل میں بھی آپ مردہ پہ باقی رہیے, پرانے پہ بھی مردہ پہ باقی رہیے. بالکل نیا مسئلہ پیش آیا جو آج تک نہیں تھا, پھر بھی آپ پرانے پہ باقی رہیے. تو ہمیں فی الحال اتنا کافی ہے کہ دل میں نیت کر لیں کہ انہی تین میں سے کوئی ایک مرجع بنے گا, آغائے عراقی ہو, آغائے سیستانی ہو, آغائے روحانی. جب بنے گا ایک نام آ جائے گا اس وقت ہم پھر ایک کی نیت کر لیں. فی الحال تینوں کی نیت کر لیں, پرانے مرجع پہ باقی رہیے, انہیں کی کتابیں نئے میں بھی پرانے کیسٹ سن سکتے ہیں, کتاب سے پڑھ سکتے ہیں, جتنے بھی پرانے مسئلے ہیں سب آپ کے لیے دوبارہ کام آ گئے. لاسٹ پچھلے سال مجھے یاد ہے میں نے ایک تقریر کی تھی, دیکھیے ہمارے کوئی انتقال ہوا ان کے کیسٹ آپ صاف نہ کیجیے, ان کی کتابیں آپ رسی والے کو دیجیے گا نہیں, ان کے جو مسائل ہیں ان کو سنبھال کے رکھیے گا. اور اس وقت بالکل واجب ہوگی. صرف ایک مسئلہ آتا اور وہ یہ کہ پرانے مشتحد اکثر لوگوں کے پرانے مشتحد دو ہو گئے, وہ کوئی کوئی بھی تقریب کر چکے ہیں آگاہی گل پائے گا نہیں. جو ابھی میں نے مسجد کے نیچے جو ہال ہے اس کی مجلس میں عرض کیا کہ پرانے مسائل میں جو پرانے پرانے اس میں تو آپ سب آگاہ کوئی امام خمینی پر ہی ہوں گے, کیونکہ جب آپ آ گئے گلپائیگانی کے پاس بھی آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پرانے مسائل میں مردہ پہ باقی رہو, تو ان میں تو آپ لوگ اپنے سب سے پہلے مرجع پہ چلے. ہاں جو کچھ نئے مسائل آپ نے آ گئے گلپائیگانی پہ عمل کرنا شروع کر دیا, ان مسائل میں آپ کوئی صاحب گلپائیگانی صاحب کی کتابیں ملا ملا کے عمل کیے. لیکن جن مسائل میں آ گئے گلپائیگانی پر آپ نے عمل کیا ہی نہیں سولہ مہینے, وضو ہم بھائی کوئی صاحب کے طریقے سے کرتے رہے, امام خمینی نماز اسی طریقے سے پڑھتے رہے, روزہ اسی طریقے سے رکھتے رہے, ذرا انسان تھا کہ چاند کے مسئلے میں آگاہ گلپائیگانی کی طرف آئیں گے پتا چلا ان کا وہی مسئلہ ہے جو خود صاحب کا. آپ ہی رہے تھے کچھ لوگ تو واپس ان کو بھیج دیا گیا کہ آپ کے ایک ہی مسئلہ. تو جو مسائل پر آپ کو آگاہ گلپائیگانی کے سولہ مہینے ضرورت ہی نہیں پڑی آگاہ خود کو چھوڑنے, تو آج کے تینوں مرجے کہتے کہ ان میں تو آپ خود صاحب پر ہی باقی رہی. ہاں صرف وہ چند نئے مسائل جس میں سولہ مہینے میں آپ آگاہ گلپائیگانی پر, اس میں کیونکہ روحانی اور سیستانی فرماتے ہیں اس میں بھی خود صاحب سے رہنا, چاہے آپ گلپائیگانی پر آ بھی گئے پھر بھی نہیں واپس جائیے پہلے مرضی, اور آگاہ عراقی کہتے ہیں اس میں تو آخری سے رہنا. تو اگر کسی کے نزدیک مرجعیت صرف آگاہ سیستانی اور روحانی میں ہے تو وہ نئے مسائل میں بھی آگاہ خود پہ چلا جائے, پرانے میں تو آئی نئے میں. اور کسی کے نزدیک اگر مرجعیت تین میں سے ایک میں ہے تو اس صورت پرانے میں تو وہ خود صاحب پر ہی رہے, جو نئے آئے اس میں سولہ مہینے میں جو گلپائیگانی پہ آ گیا ان نئے مسائل میں وہ دونوں مستحجین کی توضیح بڑھ کے اس طرح عمل کرے کہ دونوں کی بات پہ عمل ہو جائے. لیکن ایسے کتنے مسائل ہیں, ہو سکتا ہے قالین پاک کرنے کا مسئلہ کہ آگاہ کوئی کیا مشکل تھا کہ نچوڑنا ہے آگاہ گلپائیگانی کیا نچوڑنا نہیں, اگر آگاہ عراقی کی تکلیف میں چلے گئے تو ہمیں گلپائیگانی ہی کا مسئلہ ماننا ہے, کیونکہ آگاہ عراقی کہتے ہیں جو سب سے آخری مرضی ہے اس کی بات مانی جائے, روحانی اور سیستانی میں چلے گئے وہ کہتے ہیں پہلے کی بات ماننا, اور اگر طے نہ کر پائے تو کوئی اور گلپائیگانی کے مسئلے کو ملا دیں اور اس طرح عمل کیجئے کہ دونوں کی بات ہو جائے. تو آگاہ کوئی نے کہا کہ نچوڑنا ہے قالین کو, آگاہ گلپائیگانی نے کہا نہیں نچوڑنا ہے جب تک کہ نئے مرجے کا تعین نہ ہو. مسئلے تو اس طرح عمل کریں کہ قالین نجیس ہو تو نچوڑیے تاکہ دونوں مجتہد کی بات پہ عمل ہو جائے. کتنی سی بات, کتنے مسئلے ہوں گے. ہاں امام خمینی کے مقلدوں کے لیے شاید زیادہ مسئلے ہوں اگر وہ امام خمینی کے فوراً بعد آگاہ گلپائیگانی پر آئیں, کیونکہ پھر تو آگاہ گلپائیگانی کی چار سال سے وہ تکلیف کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ امام خمینی سے آگاہ خود پہ گئے پھر آگاہ گلپائیگانی پر تو ان کے لیے بھی سارے پرانے مسائل میں وہی اب امام خمینی کی طرف توضیح, اور صرف جو سولہ مہینے میں کچھ نئے مسئلے اس میں ملا ملا کے چل وہ بھی کتنے دن, بس اتنے دن کہ ایک نام طے ہو. اگر آگاہ عراقی کا نام طے ہو گیا تو پرانے مسائل میں پہلے مستحد پہ جائے گی, نئے مسائل میں دوسرے مستحد, اور آگاہ سیستانی یا روحانی میں سے کسی کا نام طے ہوا تو پرانے اور نئے دونوں میں پرانے مستحد پہ چلے, اور جب تک نام طے نہ ہو پرانے میں اطمینان رکھیے کہ پہلے مستحد پہ عمل کرنا, نئے مسائل میں دونوں مستحجین کو ملاتے چلے. کون سی یہ مشکل احتیاط, جب واجب تھی تو ہم نے تو اس احتیاط پہ عمل کیا جو آگاہ حکیم کے بعد آئی, یہ تو بہت ہی آسان احتیاط ہوگی. سنا گزارش یہی کہ 15-20 دن حد سے حد ایک مہینے کچھ طے ہو جائے, ہم بھی آپ زیادہ سے زیادہ اتنے دن روکیں, وہ اگر کوئی ایسا عالم آپ کو مل گیا جو ان سب کا وکیل ہے, ایسے عالم ہیں جو تینوں مجتہدین کے وکیل ہیں, تو باقی ختم, روکنے کی ضرورت بھی نہیں, انہیں کو جا کے دے دیں خود. اور اگر ایسا کوئی مجتہد نہ ہو تو یہ ایک مہینے سے زیادہ مسئلہ نہیں چلے گا. آگے حکیم کے بعد 14 مرتبہ مسئلہ ایک سال ڈیڑھ سال چلا اور ہم لوگ احتیاط کرتے رہے. لیکن جیسا آپ نے دیکھا کہ آغاز خوری کے بعد بھی ایک مہینے کے اندر اندر طے ہو گیا مسئلہ, امام خمینی کے بعد بھی ایک مہینے کے اندر اندر طے ہو گیا, یہاں بھی ہو سکتا ہے. اور جب تک اتنی آسان احتیاط, تو میری یہی گزارش ہے, اخبارات کی خبریں ہوں گی, اشتہار ہوں گے, پمفلیٹ ہوں گے, کتابیں نکلیں گے, پوسٹر چھپیں گے, اہل خبرات کے کچھ نام ادھر آئیں گے, کچھ ادھر آئیں گے, ان میں سے کسی بھی چیز کو غلط نہ سمجھیں, سب صحیح. جیسی جیسی گواہی کسی کے پاس آ رہی ہے وہ آپ کو دے, لیکن آپ کی ذمہ داری احتیاط کے اعتبار سے یہی, جب کوئی فوج اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے کہ کسی ایک مرضی کی ضرورت, حتیٰ یہ کہ وہ عورت کے جسے فرض کے طلاق چاہیے, اس کا شوہر اس کا گلا گھٹے دے رہا ہے, وہ ایک مہینے کیسے ٹھہرے, ہے نا ایسی عورتیں جن سے ان کے شوہر ظلم کر رہے ہیں, وہ تو کہیں گی کہ آپ کا مرضی طے ہوتے ہوتے ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے, ہم کیا کریں, ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کہ ظالم شوہر کی بیوی کو طلاق صرف مرضی نہیں دے سکتا, ہر مجتہد دے سکتا, کسی بھی, یہ تین مرضی ہیں, ان کے وکیل تینوں کے ہیں پاکستان, مرجے ان کا نام مرجے کے طور پہ آئے کہ نہ, مستحق تو آئے ان کے اشتہار میں بھی کوئی شکل, یہ سارے مسئلے آپ کے لوگ حل کر سکتے. جب یہاں تک بات کہ جو عورت مر بھی رہی ہے, اس کو ڈر ہے کہ ماں پڑے سے گھر جانا بھی آج مشکل ہے, تب بھی اس کا مسئلہ حل ہوا جا رہا ہے, پھر اب کون سا مسئلہ بچا, اس کی وجہ سے جلد بازی کی جا رہی ہے, اور اس جلد بازی کے نتیجے میں اپنے باپ کے اعمال کا نقصان ہو رہا ہے. بھائی تکلیف جو ہے یہ عقیدہ تو محبت کا نام نہیں ہے, چاہے لوگ کچھ بھی کہیں لیکن اپنا موقف ہمیشہ بتائے, مقلد آیت اللہ خمینی کا تھا, عاشق امام خمینی کا تھا, اور اس لیے کہ ہر مومن کا یہ طریقہ تقلید جس کی کرے محبت سب سے کرنا اور سب کا احترام ہم پر واجب, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کے لیے جلد بازی کی ضرورت. اب میری گزارشات سمجھ میں آ گئی, ورنہ کہ ایسا قیامت کے دن نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ جی ہمیں کسی نے یہ نقطہ تو سمجھایا ہی نہیں کہ جب احتیاط آسان ہے تو 15 دن اور احتیاط کر لو, ہم تو اس لیے گھبرا گئے تھے کہ کہیں جلدی تقلید نہ کرنا پڑے, میری ذمہ داری ختم ہو گئی, میں اس سے زیادہ ان معاملات میں کبھی دخل بھی نہیں دیتا, نہ میں خود اہل خبرہ میں شامل ہوں, نہ میرا براہ راست کوئی رابطہ ہے, نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی, کہ تقلید کس کی ہو رہی ہے, جب سب ہمارے لیے قابل احترام, جس جس کی تقلید ہے اس اس کے مسئلے ہم بتائیں گے, ہاں اگر کوئی مستحد ہی نہیں اس کی آپ تقلید کرنے لگے وہ ضرور ہم ذکر کریں گے کہ غلط ہے, جب سب مستحد, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے جتنی بھی تقلید کریں آپ کے اعمال صحیح, تو ہمارا کام صرف مسئلہ بتا دینا, باقی لوگوں کو پتا کہ نہ آج تک کسی مستحد کی وکالت لی ہے, نہ کسی کی وکالت سے تعلق ہے, نہ کسی کے اسٹاف میں شامل, نہ کسی کی تبلیغ میری ذمہ داری, نہ سروس, دین کی خدمت ہے جو انجام دینا ہے, جتنے نام آتے چار چار پانچ پانچ چھ مستحدین کے مسئلے میں درس میں بتاتا ہوں کہ میرے لیے سب برابر سے قابل ہے احترام, اور جو کہ سب مرضی ہیں تو اگر کوئی ان کی تکلیف کرتا ہے اس کو غلط نہیں کہہ سکتا, لیکن کوئی مجھ سے پوچھنے آئے تو کہا جائے کہ تکلیف غلط نہیں ہے کسی کی بھی کرتا, ان کے نام آتے ذرا ٹھہر جائے تو زیادہ بہتر تکلیف ہو سکتی, ہاں یہ بے چینی اور بے صبری اگر اس وقت ہوتی کہ جب امام دنیا سے جاتا تو سمجھ میں آنے والی بات ہے, الحمدللہ ہمیں اس مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا جو 11 امام کے زمانے میں ان کے ماننے والوں کو سامنا کرنا پڑتا, ہمارے لیے تو صرف اتنا مسئلہ ہے کہ کس کی تکلیف, اس میں بھی اگر کبھی کسی غلط کی تکلیف کر لی اور جان بوجھ کے یہ غلط تقلید نہیں کی, کسی معلومات کی کمی کی بنا پہ غلط ہو, گناہگار تو نہیں, وہاں تو مسئلہ آپ ہی دے کر, ہاں تو وہ مسئلہ ہوتا تو یقیناً آپ کو جلدی کرنا ہوتا, کون سا مسئلہ, امام کے بعد دوسرے امام تو اتنی جلدی کرنا پڑتی کہ اگر گھر آنے کے 18 لاشیں جلدی ریتی پہ پڑے, اور اگر خیمے سارے چل گئے ہیں آخری خیمے میں سارا گھرانا آ گیا, اور اگر کہیں بچی کے تماچے لگ رہے ہیں اور کہیں جوان بھتیجے کے کوڑے پڑ رہے ہیں, تب بھی ساری چیزیں ایک طرف پہلے یہ مسئلہ پوچھنا پڑتا, اور شانہ جھنجھوڑ کے کہنا پڑتا کہ اے میرے زمانے کے امام مجھے یہ مسئلہ بتاؤ, ہم اس مرحلے سے نہیں گزر چنانچہ ہمارا وہ ہماری وہ ذمہ داری بھی نہیں, لیکن ہمارا سلام علی اور فاطمہ کی شیر دل بیٹی جس نے بتایا کہ جہاں عقیدے کی بات آتی وہاں مومن کو کتنا محتاط ہونا چاہیے, میدان کربلا زینب کبریٰ کا یہ سوال عام حالات میں نہیں, ہر سال سیرت رسول کی اب تقریر میں مصائب کے جملے آتے ہیں, اس سال ابھی تک نہ آئے تو میں بیان کر دوں, اور وہ یہی کہ تین مصیبتیں ایسی ہیں کہ علم نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں ان تین مصیبتوں کو کوئی جوان طاقتور اعصاب رکھنے والا بھی برداشت نہیں کر سکتا. ایک اگر کسی کا جوان بیٹا مارا جائے, دیکھیں جوان بیٹے کی موت سننا بہت آسان ہے, اور جن لوگوں کو ابھی اس مرحلے سے نہیں گزرنا پڑا وہ شاید کبھی سوچے بھی کہ ایسا غم ہے کہ ہم برداشت کر لیں, لیکن جوان بیٹا, اب میں توہین کیے بغیر کہہ دیں کہ جوان بیٹا سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس کے بوڑھے والدین کی کیا حالت, ہم اور آپ کو کیا حیثیت رکھتے. ارے اکبر جیسا صاحب معرفت, اس سے بھی میرے مولا حسین نے کہا جب اکبر گھوڑے پہ سوار مقتل کی جانب چلا اور پیچھے بابا پاتے دیکھا, گھوڑا روک کے پوچھا تھا بابا آپ اتنی زحمت کیوں کر رہے ہیں, حسین کو کہنا پڑا تھا اکبر تمہارا کوئی جوان بیٹا نہیں, اس لیے تمہیں نہیں پتا کہ بوڑھے باپ دل پہ اس وقت کیا قیامت گزر رہی. تو ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے, لیکن واقعہ جس بوڑھے باپ کے جوان بیٹے کا لاچا اٹھے اس کی حالت. لیکن دوسری مصیبت, اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے, ارے آگ میں ایسی مصیبت ہے کہ کتنا ہی قریبی دوست ہے اس کے گھر میں آگ لگے آپ جائیں گے وہ آپ پہ توجہ کیسے دے گا. ارے اگر آپ کہیں گے بھی کہ بھائی کھلا پہلے تو حل کر دو, وہ کہے گا دیکھتے نہیں میرا گھر جل رہا, میری بیٹیاں جل رہی, میری بہنیں جل رہی, پہلے انہیں آگ سے بچاؤں. اور تیسری مصیبت زلزلے کی مصیبت, مگر میرا سلام ہو علی اور فاطمہ کی شیر دل بیٹی زینب کبرا کو, جس کے گھر کے 18 لاشیں کربلا کی جلتی ریتی پہ پڑے تھے, جس کے تمام گھر والے آگ میں گرے تھے اور زمینیں کربلا پہ زلزلہ بھی تھا, مگر زلزلے کے بیچ میں آگ کے درمیان لاشوں کے سامنے سید سجاد سے پوچھتے ہیں بیٹا پہلے ہمیں ہماری شرعی ذمہ داری بتاؤ, ہمارے لیے حکم معبود کیا ہے آگ اور زلزلے کے درمیان. اور اے ارباب ادا, جب میرے مولا نے کہا علیک النبی الصحرا, وہ بھی اما جنگل میں نکل جائیے, زینب اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے جنگل میں نکلی, مگر کس طرح نکلی, اس طرح یہ گھرانہ دکھ رہا کہ جب شام ہوئی تو زینب کو کہنا پڑا ام کلثوم بہن ہمارا گھرانہ آخری سے نکل تو گیا مگر جمع نہ ہو سکا, آؤ بچوں کو جمع کرے, علی اور فاطمہ کی بیٹیاں کہیں روتے بچے نظر آئے انہیں لے کے آئی, کہیں سوتے بچے نظر آئے انہیں لے کے آئی, اور کسی جھاڑی کے نیچے جب دو چھوٹے چھوٹے بچے لیٹے نظر آئے تو ایک بہن نے دوسری سے کہا کلثوم آہستہ چلنا سو گئے ہیں, جاگ جائیں گے تو آنکھ نہیں لگے گی, لیکن جب قریب آئی تو دیکھا یہ سوتے ہوئے بچے نہیں ہیں, یہ دو ایسے لاشیں ہیں جن کے سینے پہ گھوڑوں کے ڈھابوں کے نشان. زینب نے کہا کلثوم ایک لاشا میں اٹھاتی ہوں, ایک لاشا تم اٹھاؤ. آئے علی اور فاطمہ کی بیٹیاں اپنی حالت دیکھی, خود آنکھوں میں آنسو آ گئے, قرآن پر رخ کیا, اب باپ بھیا آج یہ موقع آ گیا کہ لاشیں بھی تیری بہنوں سے اٹھانا پڑ رہے, آئے اباس تیرے نہ ہونے سے تیری بہنوں کو یہ امتحان.
الا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وأجركم على الله. پروردگارا تجھے واسطہ زینب و کلثوم کے اس امتحان کا, ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ جس اسلام کے لیے یہ قربانیاں دی گئیں خصوصاً مصیبتوں اور پریشانیوں میں بھی اس دین کے احکامات پہ عمل کرتے رہیں. پروردگارا ان مصائب کا واسطہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارا ان لاشوں کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارا نائب امام عنایت اللہ گل پائیگانی کے سانحہ رحلت کا واسطہ جو ہمارے علماء اور مراجع ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ سلامت فرما. اور پروردگارا ان تمام مصائب و پریشانیوں اس قسم کے تمام غموں سے ہمیں مکمل نجات دینے کے لیے اپنی آخری حجت واری سے اہل بیت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعدیل فرماؤ.